السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, صلی علی محمد کما انت اہلہ, وفل بنا ما انت اہلہ, فانک انت اہل التقوی واہل المغفر. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک, وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. جو چیز ہمارے احساس میں, ادراک میں, سینس میں, حس میں آتی ہے, اس کو تو ہم جانتے ہیں, اور جو چیز ہمارے احساس, سینس اور حس میں نہیں آتی, اس کو بعض اوقات جانتے بھی نہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. بعض ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, کچھ نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے. میں بعض اوقات ایک چیز سوچتا ہوں, پوری دنیا میں جنات کی اور روحوں کے وجود کے انکاری تو ہیں, آکسیجن کے وجود کے انکاری کوئی نہیں ملا آج تک مجھے, کہ پوری دنیا میں کوئی آکسیجن نہیں ہے, بس ایسے زندگی ہے. یہ کہتے ہیں آکسیجن نہ ہو تو پھر زندگی کم ہو جاتی ہے, سانس گھٹتا ہے, سانس بند ہوتا ہے, اور آکسیجن بالکل ختم ہو جائے تو انسان کی سانسوں کے ساتھ تو زندگی کا تانا بانا ہے اور زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے, جس کو موت کہتے ہیں. اس لیے آدمی کو بچانے کے لیے مصنوعی آکسیجن دیا جاتا ہے, جھٹکے جاتے ہیں, پمپنگ کی جاتی ہے, ہارٹ پلپٹیشن, اس کے دل کی دھڑکن, اس کا نظام بہتر ہو. تو دوسرے لفظوں میں آکسیجن زندگی ہے. اس کے وجود کا انکاری مجھے دنیا میں آج تک کوئی نہیں ملا, نہ دیکھا, نہ سنا, نہ پرکھا, نہ آنکھوں سے دیکھا کہ یہ نیلی نیلی جو تہ جا رہی ہے اس ہال کے اندر, کالی کالی جو لیئر جا رہی ہے, یہ آکسیجن ہے, باقی تھوڑی ہے. انہیں بھی آنکھوں سے نظر آتا ہے, دیکھو اس کو کیا ماننا, اس کو کیا جوننا, سوچنا اور اس کے بارے میں دلیل کیا دینا. آکسیجن کا انکار کرنے والا مجھے دنیا میں نہیں ملا, میں نے تو کبھی نہیں پڑھا. اس نے کہا جی سائنس کی ریسرچ ہے کہ پوری دنیا میں آکسیجن ہے, اور سائنس نے پوری دنیا میں آکسیجن کی جو ہے وہ کہا ہے, کہ لہٰذا ہماری زندگی آکسیجن کے ساتھ ہے. اچھا جب آکسیجن کی دریافت نہیں ہوئی تھی تو آکسیجن تھی, لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ آکسیجن ہی زندگی ہے, اس سے پہلے پتا نہیں تھا لوگوں کو, لہٰذا زندگی کا وقت گزر رہا تھا. سائنس نے کروٹ لی 16ویں صدی کے اندر, اور پھر ایجادات شروع ہوئیں شروع ہوئیں شروع ہوئیں, اور سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا. انسان کے مزاج میں ہے دیکھ کے ماننے کا مزاج, یہ طبیعت میں ہے, دیکھ کے ماننے کی طبیعت ہے, دیکھ کے ماننے کا مزاج ہے. پھر اگر کوئی سائنس میں آکسیجن کا انکار کرتا بھی ہے تو اس کے لیے وہ حساس آلے, انسٹرومنٹس, ایسے آلے جو اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ایک آپ کی آنکھ ہے, ایک سائنس کی آنکھ ہے, تو سائنس کی آنکھ سے دیکھو. سائنس کی آنکھ کے اندر یہ کچھ موجود ہے. زمانہ طالب علمی میں, اسٹوڈنٹ لائف میں, جب ہمارا سبجیکٹ پیتھالوجی تھا تو اس میں ہمیں مسلسل لیبارٹریوں میں آنا جانا ہوتا تھا, پھر ایمرجنسی میں بھی آنا جانا ہوتا تھا. تو اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا تھا, سٹول ٹیسٹ, پاخانے کا ٹیسٹ. تو اس کو اٹھا کے ایک شیشے کی کرسٹل ہوتے تھے اس پہ رکھا, پھر اس کو مائکروسکوپ, دوربین وغیرہ, خوردبین اس میں رکھا, اور اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر جو انٹسٹائن ورمز ہیں, ہماری آنتوں کے کیڑے ہیں, اس کے انڈے ہوتے ہیں, ایگز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے, باریک باریک. اس نے کہا جی یہ انڈے ہیں اس کے اندر, اور انڈوں سے مراد یہ ہے کہ پیٹ کے کیڑے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ بیماری ہے, یا کوئی اور بیماریاں بھی انڈوں کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتا ہے. عام نظر اس کو نہیں دیکھتی, پرکھتی بھی نہیں, کچھ کر بھی نہیں سکتی. ایک سائنس کی نظر ہے جو خون کے اندر آئرن کو دکھاتی ہے, خون کے اندر شوگر کو دکھاتی ہے, بلڈ شوگر کہتے ہیں, خون کے اندر زندگی کا کچھ اور نظام بھی بتاتی ہے. ایک سائنس کی نظر ہے جو بتاتی ہے یہ کمی ہے, یہ زیادتی ہے. کچھ ایک روح کی نظر بھی ہے جو بہت کمیاں اور زیادتیاں بتاتی ہے. سائنس کی نظر بتا لیتی ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے یا کم ہے، سائنس کی نظر بتاتی ہے آنکھ کہ اس وقت ٹمپریچر کے نام پہ، تھرمامیٹر کے نام پہ اس کو کتنا بخار ہے یا نہیں ہے فلاں، سائنس کی نظر بتاتی ہے کہ اس کو خون کا ایک قطرہ لے کے اس کی شوگر چیک کر لیں، سائنس کی نظر بتاتی ہے اس کے کولیسٹرول لیول زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کم ہے، یورک ہے، یوریا ہے، یورک ایسڈ ہے، کیا ہے، یہ سائنس کی آنکھ بتاتی ہے. ایک روح کی آنکھ ہے، ایک روح کی آنکھ ہے جو یہ چیزیں بتاتی ہے، یہ پرکھتی ہے، اور وہ سب کے پاس نہیں ہے. روح سب کے پاس ہے، روح کی آنکھ سب کے پاس نہیں ہے، اور یہ جس کے پاس ہے اس کو اللہ نے دی ہے. یوتی الحکمت من یشاء، میں جس کو چاہوں دانائیاں دے دوں، حکمتیں دے دوں. من یشاء، نہ کالے کو دیکھتا ہوں، نہ گورے کو دیکھتا ہوں، نہ کمی کو دیکھتا ہوں، نہ مسلم کو دیکھتا ہوں، نہ پتہ نہیں، میں بس نہیں دیکھتا. جب دینے پہ آتا ہوں دے دیتا ہوں، جب میری عطائیں ہوتی ہیں میں عطائیں کر دیتا ہوں. یوتی الحکمت من یشاء، اور میں جب جس کو دیتا ہوں حکمت، فقد اوتیا خیرن کثیرا، پھر وہ دیتا ہوں کہ جھولیاں بھر دیتا ہوں خیر کثیر. میرے رب کی خیر کتنی زیادہ ہوگی، اکیلی خیر ہی کافی ہے. جا تجھے خیر ڈال دی، جا بندے تجھے خیر ڈال دی، ورنہ خیر نہیں، خیر کثیر، اتنی زیادہ، اتنی زیادہ کہ وہ صرف زیادہ میرے شمار میں ہے. میرے رب کہتا ہے بندہ تو شمار، تو گمان، تو خیال، تو احساس کر ہی نہیں سکتا، اتنے خیر کثیر میں ڈال دیتا ہوں. روح کی آنکھ ہے، ایک روحانی آنکھ ہے، وہ روحانی آنکھ دیکھتی ہے کہ اس مجمع میں برکت ہے. میں نے ابھی ایک دوست سے پوچھا، مخلص ہیں، میں نے کہا آپ درس میں کہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگا میں وہ کمرے میں بیٹھ کے سنتا ہوں جہاں آئی ٹی والے بیٹھتے ہیں. تو مجھے رمضان یاد آیا، ہمارے ایک مخلص ہیں، بہت قربانی والے، خلوص والے ہیں، میں انہیں ایسے دیکھتا تھا تو مجمع میں نظر نہیں آتے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں پھر چلے جاتے ہوں گے. پتا چلا کہ انہوں نے دن رات یہاں وقت کیے ہوئے ہیں. پھر پتا چلا کہ وہ آئی ٹی کے روم میں احتیاطاً اے سی ہے تو وہیں آرام فرما ہوتے ہیں. 18ویں روزے میں منت سماجت سے اس طرز میں باہر لے آیا کہ آپ درس تو سنیں گے پر اس مجمع کی برکات کہاں سے ملیں گے جو مجمع میں بیٹھنے سے ہوتی ہیں. یہی کیونکہ میں وہاں آئی ٹی کے روم میں نیٹ پہ نظر آ رہا ہوتا ہوں. اسی بلڈنگ میں ہمارے مخصوص دوست ہیں جو اس نظام کو بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں اور پوری دنیا تک اللہ یہ نظام پہنچاتا ہے، لیکن اس مجمع کی برکات، وہ تو خدمت والے ہیں، ان کو انشاءاللہ وہاں بیٹھنے سے یہاں کی برکات ملیں گی، اور جو نہیں ہے ان کی برکات کا کیا ہوگا؟ ایک درویش تھے، ان کی تکبیر اولا فوت ہو گئی، جماعت فوت ہو گئی، اور انہوں نے ایک نماز کو 25 بار پڑھا کہ جماعت کی نماز 25 یا 27 دفعہ پڑھنے والے بندے کے برابر ہے. تو غیب سے آواز آئی، آپ نے 25 بار نماز تو پڑھ لی پر وہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ جب امام کہتے ہیں نا ولدالین، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین. جہاں ہم دل میں کہتے ہیں آمین، وہاں فرشتے کہتے ہیں آمین. تو غیب سے آواز آئی کہ آپ نے نماز تو اتنی دفعہ پڑھ لی ہے پر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ ایک نظر ہے جو دیکھ رہی ہے کہ یہاں انوارات ہیں، یہاں نور ہے، یہاں برکات ہیں، مسافروں کے، پردیسیوں کے، اللہ کی محبت مدینے والے کا شوق لے کر آنے والوں کے، قربانی سے آنے والوں کے، کوئی دکھی آ رہا، کوئی تکلیف، کوئی غم، کسی کے پاس کرائے کے پیسے نہیں، کسی کے پاس ہیں تو وہ بیٹھ نہیں سکتا نیچے، پتہ نہیں کس مشقت سے، کس تکلیف سے اور کس غم سے بیٹھا ہے. یہ جو قربانیاں ہیں ان سے ایک نور نکلتا ہے، قربانیوں سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے. جہاں قربانی کرنے والا مجمع آ جائے، جہاں قربانی کرنے والا مجمع آ جائے، اس مجمع کے اندر ایک خاص برکت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے، وہ بھی مالا مال ہوتا ہے، اس کو قربانی کرنے والے مجمع کی برکت سے۔ وہ ایک آنکھ ہے روح کی جو دیکھتی ہے، وہ روح کی آنکھ ہے جو دیکھتی ہے کہ اس مجمع میں برکت ہے اور یہاں آنے والا برکتیں سمیٹ رہا ہے، اس مجمع میں برکت ہے۔ میں یہاں لاہور سے ساتھ ریمنڈ روڈ پہ ایک کوئی 25-30 ایکڑ کی ایک فیکٹری تھی، انہوں نے کہا جی ہمیں درس کے لیے وقت دیں۔ میں درس کے لیے وہاں گیا چند سال پہلے، اب بھی ان کا مسلسل تقاضا ہے۔ وہ مجھے دھاگا بنانے کی فیکٹری تھی، سردی کا موسم تھا، وہ مجھے اندر لے گئے حالوں میں کہ جی یہاں دعا کر دیں، یہاں دھاگا بن رہا تھا، یہاں روئی آتی ہے، یہاں سے روئی اس مراحل میں نکلتی ہے، یہاں صاف ہوتی ہے، یہاں سے پھر موٹا دھاگا بنتا ہے، پھر موٹے سے پھر باریک بنتا۔ وہ سارے مراحل میں جب میں وہاں سے نکل کے باہر آیا تو میں نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، سارے کوٹ کے اوپر بر ہی بر تھی جو کہ عام نظروں سے محسوس نہیں ہو رہی تھی، عام آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی، عام نظریں اس کا احساس اور ادا کر ہی نہیں رہی تھی، پر بر ہی بر تھی جو میرے سارے کالے کوٹ کے اوپر تھی۔ معلوم ہوا کہ ان ہواؤں اور فضاؤں میں روئی کے ہلکے ہلکے ریشے دھاگے نظر نہ آنے والے وہ موجود تھے جو میری آپ کی نظریں نہیں دیکھ رہی تھیں۔ کوٹ کی روحانی نظر کالا ہونے کی وجہ سے اس پہ ظاہر ہوا اور مجھے احساس ہوا۔ پھر میں ایسے کوٹ پہ ہاتھ مارتا نہ تھا تو میرے ہاتھوں کے نیچے سے دھاگا سا بن جاتا تھا اس بر کا جو کہ عام نظریں اس کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ اکواری وہ نظر ہے جو سائنس کی نظر ہے، جس پہ ہمیں یقین ہے اور جس پہ ہمیں اعتماد ہے، اور ایک وہ نظر ہے جو روح کی نظر ہے، جو قلب کی نظر ہے، جو روحانیت کی نظر ہے، جس کا ہمیں احساس تو شاید کسی کو ہوگا اور یقین بھی بہت کم لوگوں کو ہوگا اور نظر بھی بہت کم لوگوں کو آتا ہوگا، لیکن عموماً اس کا رواج نہیں ہے کہ روح کی نظر بھی کوئی ہوتی ہے اور سائنس کی نظر کے ساتھ ساتھ کوئی دل کی نظر بھی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کا اس کا احساس ہے اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں ہمارے علاوہ اور بھی کوئی وجود ہے، اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ کچھ اور بھی مخلوق بستی بھی ہے، ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے، رہتی بھی ہے، کچھ اور آفات اور بلائیں بھی اترتی ہیں، آتی ہیں۔ میں ایک پرانا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، پڑھتا رہتا ہوں، مزاج ہے پڑھنے کا، پڑھ رہا تھا ایک پرانے صحافی، ان کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، آغا شورش کشمیری کا رحمت اللہ علیہ، اس کا مضمون پڑھ رہا تھا، ان کی طوائفوں کی دنیا پہ ایک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ میں پرانے چٹان میں ان کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، پرانے رسالہ ان کا نکلتا تھا چٹان مکلر روڈ پہ، ہفت روزہ ہوتا تھا۔ میں نے مضمون پڑھا، مجھے حیرت ہوئی، بہت پرانا پڑھا، کب؟ جب میں نویں جماعت میں پڑھتا تھا، مطالعے کا شوق تھا، اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ خود یہ ذوق پیدا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ مضمون ہے، یہ سارا دن میں پڑھ لینا، پھر شام کو آؤں گا میں سنوں گا تاکہ پڑھے صحیح۔ میں پھر وہ مضمون پڑھتا تھا کہ ابا جی کو سنانا ہے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ شام کو تشریف لاتے تھے گھر اپنے کاروبار سے فارغ ہو کے، تو مجھ سے پوچھتے تھے، ہاں طارق پڑھا وہ؟ جی ابا جی پڑھا۔ اچھا سامنے رکھ کے پوچھتے تھے، یہ پیرا بتاؤ کیسا ہے، یہ پیرا بتاؤ کیسا ہے، تاکہ اس کے اندر مطالعے کا ذوق پیدا ہو۔ ایک دفعہ میرے بھاڑی بھائی صاحب اماں رحمت اللہ علیہ کام کر رہی تھیں، تو انہوں نے ابا جی کی رحمت اللہ علیہ کی جو ہے نا لائبریری سے شیلف سے کتاب نکالی، اور نکال کے اس کا ورقہ جو پھاڑنا نا، تو پھٹنے کی آواز آئی، تو اس کو وہ آواز اچھی لگی، تو اس نے اور ورقہ پھاڑا اور پھاڑا، پھاڑے پھاڑے پھاڑتے اماں جو اندر تشریف لے گئیں تو دیکھا ہاں کتاب۔ گھر کے مزاج میں مار کوٹائیوں کا مزاج تھا نہیں، اس کو تادیب کی ادب سکھایا۔ شام آئے تو والد صاحب کو کھانا دیا تو ساتھ وہ کتاب بھی رکھ دی کہ جی آپ کے بیٹے نے یہ کتاب پھاڑ دی ہے۔ ایسے دیکھ کے فرمایا الحمدللہ میرے بیٹے نے کتاب کو ہاتھ تو لگایا ہے، کل کو یہی سنبھالنے والا ہوگا۔ اب بھی میں جاتا ہوں تو بھائی کے سرانے اتنی ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اتنی ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ ان کا یار دوست تو کوئی ہے نہیں، وہ کتابوں کا یار ہے، یا اس بندے کا اپنی تجارت ہے، یا باغ ہے، یا پھر وہ کتابیں ہیں۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے، ورق ہوگا کفن اپنا۔ چل بھائی، تو میں نے نوی جماعت میں وہ پڑھی چیز۔ شورش نے لکھا کہ میں بہت طوائفوں سے ملا، ایک طوائف نے ایک سوال، ایک باتوں میں ایک بات نکالی، یہ جو لاہور کی ہیرا منڈی میں بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے کوٹھے بنے ہوئے ہیں، شاہکار تعمیر کے شاہکار ہیں، وہاں تعمیر کے شاہکار ہیں، میں کئی بار گیا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی درسوں میں عرض کیا کہ میں نے کچھ احباب کی باقاعدہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ ایسی بوڑھی طوائفیں، کیونکہ طوائف کی پچھاڑی، پہلوان کی پچھاڑی، گھوڑے کی پچھاڑی، پچھاڑی سمجھتے ہیں، آخری عمر، آخری حصہ، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، ایسی بوڑھی طوائفیں بیچاری، ان کو کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو ان کی خدمت، ان کا خیال، ان کا کھانا، ان کا لباس، کچھ کوشش ہوتی رہتی ہے، کرتا رہتا ہوں۔ تو وہاں بہترین کوٹھے بنے ہوئے ہیں، زبردست۔ تو کہتے ہیں ایک طوائف نے ایسے چپتی ہوئی بات میں ایسے بات نکالی، بوڑھی تھی بہت زیادہ، کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں نا، ہمارے پر مال نچھاور کرتے ہیں اور ہمیں بگیاں بنا کے دیتے ہیں۔ اس دور میں گاڑیاں بہت کم لوگوں کے پاس تھیں، عموماً بگیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، بگیاں دیتے ہیں اور یہ ہمارے شاہکار کوٹھے بنواتے ہیں۔ یہ اکثر وہی ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا کی جائیداد فروخت کر کے آتے ہیں، پرانے نواب، پرانے دولتیے، اور اپنے باپ دادا کی جاگیریں اور جائیداد فروخت کر کے آتے ہیں۔ پھر کہنے لگے، اس طوائف نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، ہاں جائیداد جیسے آئی تھی اسی راہ پہ جانی، ہمارے پاس ہی آنی اور کہاں جانی ہے۔ تو میں نے پوچھا، یہ جائیداد جیسے آئی تھی کیا؟ کہا یا تو غلط نوکری سے بنی ہوئی ہوتی ہے، یا بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، کسی کا حق کھایا ہوا ہوتا ہے، بس ختم۔ یا غلط نوکریوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، یا بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کا کسی کا حق کھایا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ جائیداد لوٹ کے ہمارے پاس آتی ہے، اور یہ ساری انہی کی جائیداد ہے۔ یہ دیکھیں کوٹھے ہیں، یہ ہمارے پلنگ ہیں، ہماری اعلی سے اعلی مسحری ہیں۔ ٹرک ڈرائیور اور طوائف اعلی کھائے گی؟ ٹرک ڈرائیور اعلی نہیں پہنے گا، طوائف اعلی پہنیں گے۔ ٹرک ڈرائیور بہت اچھا کھائے گا، ڈرائیور جو ہے کھانا کھانا ہو نا، بڑی ہوٹلوں پہ نہ جانا، ٹرک ہوٹلوں پہ جانا، اچھا کھانا ملے گا۔ سفر میں زندگی گزری ہے، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرک ڈرائیور کی چائے بہت اچھی ہوگی، ہے پکی ہوئی چائے پیے گا، بہترین چائے، شربت نہیں پیے گا، چائے کے نام پہ شربت، اور کھانا بہترین کھائے گا۔ طوائف بہت اچھا کھائے گی، بہت اچھا پہنے گی۔ ٹرک ڈرائیور کے پہنے کا میں دعویٰ نہیں کرتا، اس کا پہننا کیسا ہے، بہت اچھا کھائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، زندگی ناز و نام میں گزاری گی، اس کی وجہ یہ ہے وہ دوسروں کے ہمیشہ مال پہ پلتی ہے۔ گھوڑی بھی تھان پہ کھڑے ہو کے دوسروں کے مال پہ پلتی ہے، اور طوائف بھی، اور وہ جو دوسروں کے مال ہیں، اس کے مال، وہ طوائف کے پاس مال جائے گا جو اس انداز کا مشکوک مال ہوگا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس کی تحقیق کرنا شروع کر دی۔ میرے پاس ایک آتا تھا طوائفوں کا تحصیلدار، اس کو لفظ وہ تحصیلدار کہتے تھے، ان کا نگران بڑا جو بھی ہے دلال، اس کا نام صابر تھا۔ تو اللہ کے فضل سے پھر وہ تسبیح پہ لگا، ذکر پہ لگا، میں نے پہلے دن اس سے دوستی لگائی. تو میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کے پاس کون سے لوگ آتے ہیں؟ اسے میری بات سمجھ نہ آئی، کہنا جی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. مجھے کہنے لگا جی بس تماشبین آتے ہیں. میں کہنا ان میں کون سے لوگ آتے ہیں جو مال بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں؟ کہہ رہے مالدار، جاگیردار، پرانے. میں نے کہا نہیں، پھر بتائیں. اس کو سمجھ نہ آئی. کچھ عرصے کے بعد مجھے اس نے یہی جواب دیا جو میں نے آپ کو بتایا، اور پھر ایک بات کہی بڑی عجیب، اور یہ بات میں نے تین چار طوائفوں، بوڑھی طوائفوں سے سنی ہے اور کچھ ان کے دلالوں سے سنی ہے. عجیب بات کہیں، بتاؤں. کہنے لگا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مال کیسا ہے، ہم اس کے مطابق اس سے وعدہ بھی کرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں، ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. اس کے مطابق ہمیں پتہ چل جاتا ہے. مجھے کئی دھوبیوں نے بتایا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کپڑا پہننے والا گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، نیکوکار ہے. اور مجھے ایک دھوبی نے کپڑا اٹھا کے دیا کہ مجھے کہنے لگا، اور مجھے بابا جی کہتا تھا، کہ بابا جی میرا گمان یہ ہے کہ یہ بندہ درود پاک زیادہ پڑھتا ہے. میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ ہائے ہائے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ، میں نے آج تک اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، مر گیا اللہ غریب کے رحمت کرے. میرے والد صاحب کی تجارت کے ساتھ وہ رہتا تھا، اس کا دکان تھی، کبھی نہیں دیکھا. پر اس کی سینس، اس کا ادراک، کیوں قربانی کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے وہ ایک سینس پہ پہنچا تھا. اس کی حس کہتی تھی یہ ہے، کہہ رہے یہ وہ کپڑا ہے. اچھا میں نے کہا جب یہ کپڑا لینے والا آئے مجھے ملوائیے گا. جب کپڑا لینے والا آیا تو اس نے کہا جی وہ ان کا بیٹا ہے، آپ کو ملنا چاہتا ہے. میرے والد صاحب کا نام لے کے، کیوں؟ اس نے کہا ایسے ہی کہہ لیں گے آپ سے باتیں کرنی. ملا، ایسے میں نے دیکھ کے کہا، میں نے لگتا یہ آپ بہت ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. حالانکہ وہ بظاہر نیک آدمی نظر نہیں آتا تھا. مجھے کیا لگا، ہاں میرے مرشد نے مجھے ایک درود پاک بخشا ہوا ہے، میں درود پاک پڑھتا ہوں، کچھ 700-800 پڑھ لیتا ہوں روزانہ. میں دھوبی کا منہ دیکھوں اور دھوبی میرا منہ دیکھے، اور اس نے ہمارے جو ایک دوسرے کے نظروں کا تعاقب دیکھا نا، نظریں ٹکرا رہی ہیں. مجھے کہنے لگا کیا مطلب، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا استاد، اس کا نام استاد کالا تھا. میں نے کہا استاد کالے نے کہا ہے یہ سوٹ ہے جو سوٹ درود پاک پڑتا ہے. جب بندہ کسی چیز پہ قربانی کرتا ہے وہ کچھ چیز اس پہ کھلتی ہے. زمیندار زمین پہ قربانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے زمین بتر پہ آ گئی ہے، اب اس قابل ہے کہ اس میں بیج بویا جائے. اور وہی زمین زمیندار جب قربانی نہیں کرتا، ایسے بیج ڈال دیتا ہے، وہ زمین بیج کھا جاتی ہے. میرا کلاس فیلو ہے، پھل بیچتا ہے، اب بھی پھل بیچتا ہے، پھل بیچتا ہے. تو میں اس کے پاس تربوز لینے گیا، اما نے فرمایا تربوز لیا پر سرخ لے آنا. میں نے کہا تربوز دے اور سرخ ہو، کاٹ کے دے. کہنے لگا کاٹ کے نہ لے جائیں، گھر جاتے جاتے نا اس کا پانی نکل جائے گا اور ذائقہ خراب ہو جائے گا. آپ کو میں دوں گا اور بالکل سرخ ہوگا، لال. آپ تو زندگی اپنا تسلی کریں. میں نے کہا کاٹ دے. کہنے آپ تسلی کریں. اس نے پکڑ کے نا تربوز ایسے کیا اور ایسے اس کو ہلکا سا زور دیا، ایسے زور کر کے رکھ دیا. دوسرا تیسرا، کرے یہ لے جائیں. یقین جانے اس کے ہاتھ کا ایسے زور اور تجربہ. میں لے گیا اور گھر جا کے کاٹا تو بہترین تھا. اور ایک دفعہ نہیں، کئی بار اس کا تجربہ کیا. زندگی میں تجربہ کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے، مشاہدہ کرتے کرتے، اس کے ایک سنس ہے، چھٹی حس ہے، یا لفظ کیا کہوں، ایک اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی اور وہ ایسی ہوتی ہے. ڈاکٹر مسلسل مریضوں کا تجربہ کرتے کرتے ایک کیفیت پہ پہنچتے ہیں، مریض لے جاؤ 6 ہفتے بچے گا، کل مر جائے گا، رات نہیں گزار سکے گا، اور ویسے ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا ڈاکٹر کو سے اللہ کی ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں؟ بس اس کا ایک تجربہ ہے، اس کا ایک مشاہدہ ہے، اس کی ایک سینس ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اور ہو جاتا ہے. طوائف بیٹھی بیٹھی بتا دیتی ہے کہ اس کے پاس مال کون سا ہے، کہنے لگے ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے طوائف کو ہمارے ہاں. اس نے کہا ہم دیکھ کے اپنی ان کی اپنی اصطلاحات ہیں, جیسے گنگوں کی اپنی اصطلاحات, ہجڑوں کی اپنی اصطلاحات, ہر شعبے کی اپنی اصطلاحات ہیں, اپنی ٹرمز ہیں ٹرمز. کہنے لگے ہماری ایک اصطلاح ہے, وہ اصطلاح یہ ہے بھوگڑی ہے. کہنے لگے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس مطلب یہ ہے اس کا مال ایسا نہیں کہ ہمارے پاس آئے, اس کا مال ایسا نہیں ہمارے پاس آئے کہ ہم کہہ دیتے ہیں اسے اس کا, اور اس کا مال ہمارے پاس نہیں آتا. ایک روح کی دنیا ہے, اس کی آنکھیں ہیں. ایک سائنس کی دنیا ہے اور سائنس کی آنکھیں ہیں. ایک بندہ تجربہ کرتے کرتے, وہ ذمہ دار کی شکل میں ہے, وہ تاجر کی شکل میں ہے, وہ طوائف کی شکل میں ہے, وہ کسی شکل میں ہے, وہ بھی چیز پڑھ لیتا ہے, پرکھ لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, اس کو سینس سمیل کر لیتا ہے, اس کو واچ کر لیتا ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس روح کی دنیا ہے, من کی دنیا ہے. کیا اس کے سینس اس کے من کی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا؟ اس کے من کی دنیا میں ہے, اس کے پاس بھی کوئی احساسات اور ادراک ہیں, اور وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ مجمع میں برکت ہوتی ہے, مجمع کے ساتھ بیٹھنے میں برکت ہوتی ہے, اور مجمع کے ساتھ مل بیٹھنے میں برکت ہوتی ہے. چاہے وہ چٹائی ہو یا ارد گرد پسینے کی سمیل بو آ رہی ہو, غریب لوگ بیٹھے ہوں, مزدور بیٹھے ہوں, جنہوں نے اعلیٰ پوشاک اور اعلیٰ خوشبوئیں نہیں لگائی بیٹھے ہوں, نہیں لگائے بیٹھے ہوں, پر یاد رکھیے گا جس طرح روزے دار کی بو میرے اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے, منہ کی بو حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے, اسی طرح بعض پسینے والوں کی بوئیں بھی تیرے مشک کی خوشبوؤں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں. یہ روحانی آنکھ دیکھ کے بتاتی ہے. حضرت نظر رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے, وہ ایک درویش کے ہاں جاتے تھے, ان کی محفل میں جاتے تھے. ایک جگہ کسی مجبوری, تھوڑی سی مجبوری تھی بس, زیادہ مجبوری اس کو بنا لیا, نہ گئے. تو رات کو خواب میں دیکھا, کہنے والے نے کہا نظر آپ جس درویش کے ہاں جاتے تھے آج اللہ نے اپنی رحمت سے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جبریل کو بھیجا تھا اور ان سب کے لیے رحمت اور مغفرت کا پروانہ لے کر گیا تھا, پر اے کاش نظر تم اس سے محروم رہ گئے. فرماتے ہیں میں ساری رات روتا رہا اور پھر ساری زندگی روتا رہا جس چاہت کے لیے میں گیا تھا. اے نظر سوائے تیرے سب کی بخشش کا پروانہ مل گیا ہے, اے کاش تو بھی وہاں ہوتا اس مجمع میں اور تیری بخشش کا پروانہ بھی ہو جاتا. اور میں ساری عمر پچھتاتا رہا اور ساری عمر روتا رہا کہ اے کاش میں بھی ہوتا. یہ روح کی آنکھ دیکھتی ہے, یہ چہرے کی آنکھیں نہیں دیکھتی, پر اس چیز کو بھی سائنس کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. کچھ سائنس ہے جہاں جا کے ٹھہر جاتی ہے. اب بھی سائنس کہتی ہے عاجز ہیں, برمودا ٹرائنگل سے ہم عاجز ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. اڑن تشتیاں کیا ہیں؟ سائنس سال ہا سال سے صدیوں سے ریسرچ کر رہی ہے. اڑن تشتیاں کیا ہیں؟ اوپر سے آتی ہیں, ایک سیارے ہوتے ہیں اترتے ہیں, ایک مخلوق ہے اس میں سے نکلتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. سائنس ایک وقت ایک جگہ گلیکسیز کہکشائیں سیارے ستارے بس ہیں. سائنس کی ایک طاقت ہے, سائنس وہاں آ کے رک جاتی ہے. ایک نیوروسک سرجن دماغ کا ڈاکٹر میرے پاس بیٹھا تھا. میں نے کہا سائنس کی ریسرچ کہتی ہے کہ دماغ کو آج تک کسی نے نہیں سمجھ سکا, کوئی نہیں سمجھ. یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا جی ہم چند حقائق تو چند چھوٹی چھوٹی چیزوں سے واقف ہیں, وہیں اٹکل پچو چلا سکتے ہیں. سائنس کے دماغ کے اب تک ہمارے اندازے میں 10 ارب سے زیادہ نیورون سیل ہیں اور پھر ان کے اندر کھربوں سیلز ہیں. میں نے اس سے سوال کیا کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ دماغ اس جہان کے لیے نہیں بنا, اللہ نے برین بنا کے ایک آئندہ جہان کے لیے. کہا آئنسٹائن کا دماغ اب تک جو دنیا کا سب سے ذہین ترین شخص تھا, اس کے دماغ کو انہوں نے نکال دیا تھا کھوپڑی سے اور ساری میت کو دفن کر دیا تھا. آج بھی سائنس اس کے دماغ پہ ریسرچ کے ذرے ذرے پہ کر کے تھک گئی ہے کہ یہ دماغ اس جہان کے لیے بنا ہوا ہے ہی نہیں. یہ روح کی دنیا, یہ من کی دنیا, یہ دل کی دنیا, یہ نور کی دنیا, یہ کائنات کی وہ پراسرار دنیوں کے لیے, کائنات کے اس نظام کے لیے یہ دماغ بنا ہے. اس جہان کو یہ دماغ تو تھوڑا سا یوز, اور ویسے بھی سائنس کہتی ہے ہر شخص اپنے دماغ کا اگر دماغ کے 1000 حصے کیے جائیں تو 1000 حصے کو ایک طرف کیا جائے، پھر اس 1000 کے پھر 1000 کیے جائیں، پھر اس 1000 کا پھر 1000، اس طرح 1000 بار کیا جائے، تو وہ 1000 بار کرنے کے بعد جو چھوٹا سا تنکا میرے ہاتھ میں آئے گا، دنیا کا سب سے ذہین ترین شخص وہی دماغ استعمال کر کے اس دنیا سے اپنی بساط لپیٹ کے چلا جاتا ہے، باقی سارا دماغ قبر میں، چتا میں، یا جھٹکے والی کرسی میں، یا جو آج کل بٹھیوں میں میت کو جلاتے ہیں، ادھر ڈالر ادھر راکھ دے کے اٹھا کے بھر دیا، یہ ساتھ لے کے آخرت میں چلا جاتا ہے، دماغ کا اتنا حصہ استعمال کرتا ہے۔ کہنے لگے میرے والد صاحب کی جو موت ہوئی تھی نا، وہ اس چیز کے کھانے سے ہوئی تھی، کسی نے کہا تھا والد صاحب کو یہ ہیرا ہے یہ پھلا لو، ہیرے کا کشتہ بنتا ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، اور پھر ایسا کرنا اس ڈائمنڈ کے اس پاؤڈر سے ایک ککھ لینا تنکے کے بقدر، جو خشخاش اور کے دانے سے بھی کم، بلکہ خشخاش کے دانے سے بھی کم، اس کو ڈالنا 5 کلو گھی میں، پھر 5 کلو گھی کو خوب ہلانا خوب ہلانا، 3 دن تک ہلاتے رہنا، پھر اس 5 کلو گھی سے ایک قطرہ لینا، باقی سارا 5 کلو گھی دفن کر دینا، اس قطرے کو اور 5 کلو گھی میں ڈالنا، اور پھر اس 5 کلو گھی کا ہمیشہ قطرہ ہی استعمال کرنا، زندگی میں ہمیشہ فٹنس رہے گی، سر سے لے کر پاؤں تک، کبھی بال سفید نہیں ہوں گے، کبھی جھریاں نہیں پڑیں گی، کبھی نظر ختم نہیں ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، طاقتور زندگی، طاقتور جوانی، طاقتور شباب، اور یہ زندگی ایسی رہے گی، اس میں سے ایک قطرہ استعمال کرتے رہنا۔ کہا والد صاحب نے سارا کچھ ایسے کیا، پر ایک چمچ بھر کے اسائی یوں ڈالی اور یوں ڈالی، تو والد صاحب کو ایک خون کی الٹی آئی، اگلی بات نہ کر سکے، اور والد صاحب وہیں فوت ہو گئے۔ اس چھوٹے سے ذرے کی ہمیں سمجھ آتی ہے، کائنات کی روح کا ذرہ کسی کو اگر مل جائے اس کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہماری عقل، ہمارا احساس اس کو کیوں نہیں محسوس کرتا کہ روح کی ذرہ اگر مل جائے تو اس کو ہمارا احساس کیوں نہیں محسوس کرتا؟ کیوں نہیں محسوس کرتا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں مکہ مکرمہ کا، میرے آقا کے مبارک دور کا۔ ایک دنیا کا مکہ کا مالدار شخص تھا، دنیا کا نہیں مکہ کا مالدار شخص تھا، اب بھی جو ہندو مالدار ہوتا ہے اس کو سندل کی لکڑی سے جلاتے ہیں اور دیسی گھی ڈالتے ہیں یا بادام روغن ڈالتے ہیں، باداموں کا تیل مہنگا ہے، اور سندل کی لکڑی سے اس کو جلاتے ہیں۔ ایک بندے کے لیے میں نے جا کے سندھ میں، اب بھی چتائیں ہیں، مندر ہیں، سارا کچھ، تو میں ایک مندر میں گیا تو ترازو پڑا ہوا تھا، تو اس میں 2 گڑھے بنے ہوئے تھے جس میں میت جلاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہر بندے کے لیے 10 من لکڑی چاہیے۔ میں اس دن ابھی اپنی دواؤں بنانے کے سلسلے میں تھا، تو انہوں نے سندل دکھائی، کہنے لگے یہ 10000 روپے کلو ہے سندل جو ہم شفا یابی میں ڈالتے ہیں، تو اس کا کوئی متبادل ڈال دیں؟ میں نے کہا 10000 کیا، 20 ڈال دو۔ پھر میں نے کہا جب ہم 17000 روپے کلو تھا زعفران، تو ہم اس وقت بھی دوائی میں زعفران پورا ڈالتے تھے، اور وہی زعفران جب 5.25 لاکھ روپے کلو بنا تو اس وقت بھی اسی وزن کو ڈالتے تھے۔ بندہ مخلوق سے، معاملہ مخلوق سے نہیں، کس سے ہے؟ خالق سے ہے۔ تو میں نے کہا، کہنے لگے 10000 روپے کلو سندل ہے، ہماری ایک دوا ہے شفا یابی، ہمارے کچھ خمیرے بنتے ہیں، کچھ دوائیں ان میں ہم ڈالتے ہیں۔ کہنے لگے جی بہت مہنگی ہے۔ تو میں نے کہا پوری ڈالو، جو 10000 روپے کلو سندل ہے، 10 من جو ہے سندل کتنے کی بنے گی؟ آپ خود ہی اندازہ لگائیے۔ لیکن مالدار کے لیے سندل سے جلایا جاتا ہے میت، سندل سے 10 من سندل سے میت جلائی جاتی ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق جلایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلانے کے پیسے نہیں ہوتے، کیونکہ انڈیا میں عمومی غربت ہے، تو اس کی انگلی لے کے جلا دی جاتی ہے، باقی میت کو گنگا میں بہا دی جاتی ہے، اس کی انگلی جلا دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ مکہ مکرمہ کا مالدار آدمی، اس مالدار آدمی کے پاس جس طرح یہاں سندل، لکڑی، انگلی، اس طرح مکہ میں بھی ایسا تھا، کسی کے پاس سونے کی مورتی ہوتی تھی، بت ہوتے تھے، اب بھی ہندوؤں کے ہاں سونے کی مورتیاں، چاندی کے بت، پتھر کے بت، لوہے کے وغیرہ، اس کے پاس سونے کا ایک بت تھا، اس کی پوجا کرتا تھا. ایک دفعہ بت بولنے لگ گیا. عجیب بات ہے، بت بولتا ہے. بت میں سے آواز آئی، میں تمہارا معبود ہوں، تمہارا خداوند ہوں، اور تم مجھے مانتے ہو، تمہاری حاجتیں، تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، مجھے کبھی نہ چھوڑنا، مجھے کبھی نہ چھوڑنا، تمہاری ہمیشہ ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی ہمیشہ. پر ایک تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خیال کرنا، ابھی میرے آقا کا اعلان نبوت ہوا تھا اور مخالفت ابھی شروع ہوئی تھی، کوئی چند سال ہی ہوئے تھے. تو کہنا، خیال کرنا، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہاں ایک شخص آئے، ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. نعوذ باللہ، وہ نبی نہیں ہے، اور نبوت بنی اسرائیل میں ختم ہو چکی تھی، وہ نبی نہیں ہے، ان کی بات نہ مان. بس یہ بہ کے کہہ کے بہت چپ ہو گیا. بڑے حیران ہوئے، بڑا خوش بھی ہوا کہ ہم جو اوپر نیچے کے ذہن میں تھے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کچھ لوگ نعوذ باللہ ان کو جھٹلاتے تھے اور کچھ لوگ ان پہ ایمان لے آئے تھے، اب جو ماننے والے تھے اور جو نہ ماننے والے تھے، ان کے معاشرے میں آپس میں کشمکش چل رہی تھی. اس نے اپنے اور دوستوں کو بلایا اور بلا کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، اے دیوتا، اے بت، بتا ان کو، بتا. بت پھر بولا. وہ روز اپنے دوستوں کو بلا کے لے آتا تھا اور یقین پختہ ہو رہا تھا کہ ہمارا بت بول رہا ہے، ہمارا بت بول رہا ہے. ایک دفعہ اس نے خود حضور کو، میرے آقا کو، سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو دعوت دی کہ آئیں، ہمارا دیوتا، ہمارا بت آپ کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہے. حضور اپنی غلاموں کی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے، صحابہ آل بیت کی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے. جب وہاں تشریف لے گئے تو اس نے بت کو کہا، بول. اس نے سب سے پہلے بت نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اکثر مجھ سے ہاتھ میں بیعت ہونے والے حضرات کلمہ غلط پڑھتے ہیں، کلمہ صحیح نہیں پڑھتے. میں اپنا کلمہ بھی درست ابھی تک کر رہا ہوں، صحیح نہیں ہوا، لیکن کلمہ ایسا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. اگر پھر بھی کمی ہے مجھے بتا دیجئے گا. اکثر لوگ کلمہ ٹھیک نہیں پڑھتے. اور یاد رکھیے گا، عربی کائنات کی واحد زبان ہے جس میں تھوڑا سا لہجے میں یوں فرق آ جائے، معنی بدل کے انسان کفر تک نعوذ باللہ پہنچ جاتا ہے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، اس لا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. کیوں جی، میرا کلمہ ٹھیک ہے؟ یعنی ٹھیک ہے، محمد الرسول. یہاں اکثر کمی ہوتی ہے، یہاں ان دو لفظوں میں کمی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ. تو بت نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے بت نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا، یہ اللہ کے نبی ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہیں، ان پہ ایمان لانا حق ہے، ان کا کلمہ پڑھنا حق ہے، جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دنیا آخرت سنوار دے گا. اس بت نے پوری ایک تقریری کر دی. اب سارے حیران، اور میرے آقا اور ان کے غلام، ان کے چہرے پہ مہکنا، اور خوشیاں، اس نے کیا کیا؟ غصے میں آ کے اپنے بت کو توڑ دیا، اور یہ سارے حضرات بہت تشریف لائے میرے آقا کی رہبری میں. اب واپس تشریف لے جا رہے تو آگے گھوڑ سوار ملا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور خون سے رنگین تھی، جیسے تازہ قتل کیا اس نے. تو حضور کو آ کے سلام عرض کیا اور سر جھکا کے خدمت میں عرض کیا، آقا آپ کا غلام ہوں اور آپ کی خدمت کر کے آ رہا ہوں، میری غلامی اور خدمت قبول کرے، جو یار فرید قبول کرے سلطان وی تو سرکار وی تو، میری خدمت قبول کر لیجیے. حضور نے فرمایا کیا؟ تو اس نے عرض کیا، آقا میں شہر سے باہر تھا، میں تجارت کرتا ہوں، میں جن ہوں، میں تجارت کرتا ہوں اور میں آپ کا غلام ہوں، میں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے. یہ جو فلاں مالدار تھا نا، اس کے بت کے اندر فلاں جن آ گیا تھا، میرا نام مہین ہے، اس کا نام مصفر ہے، مصفر میم سین فیرا فیرے فارے میم سین فارے، اس کا نام مصفر تھا اور میرا نام مہین ہے مہین، اور کہا میں آقا میں آپ کا غلام ہوں. اس نے ایک شرارت کی، بتوں کے اندر چلا گیا اور بت کے اندر جا کے بولتا تھا، لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور آپ کی سائے سے دور کرتا تھا اور شیطانیت کی طرف لاتا تھا. آقا میں قدرتی آیا اور مجھے پتا چلا اور میں نے ان کے گھر میں آ کے باتیں سنی، یہ کہنے لگے کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس محمد کو بلا کے لے آتے ہیں اور اس بت کے سامنے العیاذ باللہ نعوذ باللہ ان کو جھوٹا کراتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کو ذلیل کرتے ہیں. تو آقا جب یہ آپ کو لے کے آیا نا، تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس جن کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس بت میں خود آ گیا اور خود آ کے میں نے وہ بولا تھا، میں نے بولا تھا اور میں آپ کا غلام ہوں، تیرے در کے جو بھی فقیر ہیں وہی دو جہاں کے امیر ہیں، اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، میرے آقا کی گلی کا جو گدا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغل الا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. یہ اشعار تین کہے تھے، چوتھی ربائی چوتھا مصرع بن نہیں پا رہا تھا، کئی دن تک کشمکش میں رہے یہ درویش کئی دن تک کشمکش میں رہے. آخر رات میں آقا کا دیدار ہوا، آقا نے فرمایا کہے صلو علیہ و آلیہ بلغ الولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ و آلیہ، کہے صلو علیہ و آلیہ. جب یہ کہا تو یہ شعر پورا ہو گیا اور میرے آقا کی زبان اتھر سا نکلا، ہوا وہ فرمان لاکھوں شاعر آئے ان کے کروڑوں اشعار ہوئے، دنیا آئی چلی گئی، بس اس درویش کا یہ شعر رب نے اتنا اس کو شرف قبولیت بخشا کیونکہ اس آخری مصرے میں میرے آقا کے زبان اتھر سے نکلے ہوئے وہ بول اور موتی ہیں، وہ میرے آقا نے میرے اللہ نے چن لیے ہیں اور قیامت تک یہ ہمیشہ چمکتے اور مہکتے رہیں گے. لگا آقا میں آپ کا غلام ہوں اور میں نے اس کو قتل کیا اور اس بت کے اندر میں تھا اور میں نے وہ بت کے اندر آ کے وہ سارے خیر کے بول بولے تھے، تو آقا میری اس خدمت کو قبول فرمائے. آقا نے اسے دعائیں دی اور رخصت کیا. ایک آنکھ وہ ہوتی ہے جو مجھے آپ کو دیکھ لیتی ہے، ایک وہ آنکھ وہ ہوتی ہے جو مجھے آپ کو نہیں دیکھ لیتی. وہ آنکھ لے آئے جو غیب کی ان ساعتوں کو پہچان لے، ان لمحوں کو پہچان لے، یہ کون سی ساعت اور لمحہ ہے. گھر سے نکلا، کالی بلی سامنے آئی، گھر سے نکلا کالا کتا سامنے آیا، گھر سے نکلا میرے آگے سے الو گزر گیا، تو کہتا میری ساتھ ہے، میں اب اس کام پہ نہیں جاؤں گا. کہنے لگا ہفتے اور منگل کی ساتھ ہمیشہ نہ ساتھ ہیں، اس پہ پکھ نشتر ہوتی ہے اس میں مریخ آ کے ٹھہر جاتا ہے، اس میں فلاں ہوتا ہے، لہذا منگل اور ہفتے کی ساتھ کا خیال کرنا ایک ساتھ یہ ہے، ایک ساتھ وہ ہے کہ جس میں مشتری ہے، وہ مشتری کی ساتھ ہے. ایک کردار گزرا ہے بر صغیر میں، ایک کردار ہے، اس کردار کا اصل نام مشتری تھا. ایک بہن کا نام زہرا تھا، ایک کا نام مشتری تھا. ایک کردار گزرا ہے، لوگ اس مشتری اور زہرا کو نہیں جانتے. ان کا استاد کا نام آغا حسن تھا، قزلباش تھا، ایران کا رہنے والا تھا، یہاں آیا تھا لکھنؤ میں. ایک کردار ہے، وہ کردار لوگوں کو ساتھیں بتاتا تھا، خیال کرو اس ساتھ میں کام نہیں کرنا نقصان ہو جائے گا، اس ساتھ میں کام کر لو نقصان نہیں ہوگا. اور اللہ پاک کا نظام دیکھیں، اسی دور میں ایک درویش تھے، ان کا نام تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، بڑی وقت کی پہنچی ہستی اور سرکار تھے، اسی دور تھے، وہ بھی درویش تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے، وہ بھی ساتھیں بتاتے تھے، پر ان کی ساتھیں بڑی عجیب و غریب ہوتی تھی، ان کی ساتھیں بڑی عجیب و غریب ہوتی تھی. ایک بندہ ان کے پاس آ کے رہنے لگا اور کہنے لگا، حضرت مجھے کوئی اسم اعظم بتا دیجیے، میری زندگی سنور جائے گی، میرے دن رات سنور جائیں گے. حضرت کی خدمت میں رہتے 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 کچھ وقت گزر گیا، جب کچھ وقت گزر گیا تو سرکار نے فرمایا، اچھا تجھے اسم اعظم دیتا ہوں، ایسا کر یہ روٹی لے لے اور جنگل میں چلا جا، چلتے جانا چلتے جانا، آ کے تجھے ایک ریچھ ملے گا، یہ روٹی اس کو ڈال دینا، پھر اس کے پیچھے چلنا، جہاں وہ جائے چلتے جانا، جب وہ ریچھ جہاں جائے اور پھر جو کچھ تجھے نظر آئے پھر اس کے بعد آ کے مجھے بتانا. روٹی لے لی، جنگل میں چلے گئے اور چلتے 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 آگے دیکھا ایک ریچھ ہے، اس کو روٹی ڈال دی، اس روٹی منہ میں لے لی، کھائی نہیں، وہ آگے چل پڑا، یہ ان کے پیچھے چلتے گئے. چلتے چلتے جنگل ختم ہوا، پہاڑ شروع ہو گئے، پہاڑوں کے بعد غار شروع ہو گئی، ایک غار میں وہ ریچھ چلا گیا، یہ بھی اس کے پیچھے چلتے گئے، حتیٰ کہ غار میں گپ اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور بعض اوقات ریچھ پیچھے مڑ کے دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی چمک اس کو محسوس ہوتی اور ریچھ کے قدموں کی آنکھ سے احساس ہوتا تھا، اور یہ بھی پیچھے چلتے 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 آخر کار اجالا آنا شروع ہو گیا. کچھ سویرا شروع ہوا اور ایک احساس ہوا کہ اب غار ختم ہونے والی ہے، اور جب غار ختم ہوئی ایک متلا سا ہوا، وہاں نظام دیکھا، عجیب چیز دیکھی، وہاں کا آسمان اور تھا، وہاں کی زمین اور تھی، وہاں کا چاند ستارے اور تھے، وہاں کی مخلوق اور تھی، وہاں کا نظام اور تھا. حیرت سے دیکھتے 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 ایک بندہ ملا اور ریچھ غائب ہو گیا. بھائی کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں دلی سے آیا ہوں. ارے وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں زمین سے. اچھا اچھا یہ بتاؤ میں زمین سے آیا ہوں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے اپنی دنیا کا ایک نام بتایا جو اس کو بھول گیا. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا، پھر بھول گیا. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے پھر بتایا، وہ بھول گیا. اس نے آخر کار ایک لفظ کہا، پھر اس کو سمجھ آ گئی وہ لفظ کیا کہا. الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ عالم کا رب نہیں عالمین کا رب ہے. اس نے کہا تجھے ایک درویش نے بھیجا، یہ عالم دکھانے کے لیے بھیجا ہے، انہیں ہمارا سلام کہیے گا. شاہ عبد العزیز صاحب رحم اللہ تعالی علیہ کو ہمارا سلام عرض کیجیے گا. اور کچھ باتیں عرض کی، یہ واپس آئے، اسی غار سے واپس آئے، واپس آتے آتے واپس اپنے جہان میں آ گئے، پھر دیکھا غار ہی غائب، مڑ کے نظام ہی غائب. شیخ کی خدمت میں آئے اور دیکھ کے عرض کرنے لگے، انہوں نے فرمایا، اور آتے ہی انہوں نے ان کے سلام کا جواب دے دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، بس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور تجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے تو اس میں اعظم مانگتا تھا، ہم تجھے کچھ اور دینا چاہتے ہیں، وہ ہے دل کی آنکھیں اور روح کی آنکھیں. کیوں؟ اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا ہے، تیری آنکھوں میں ابھی تھوڑی ادھوری آنکھیں ہیں، میرے رب کا نظام بہت بڑا ہے اور وہ رب کا نظام میں ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس لیے سورۃ فاتحہ میں میرے رب نے عالم نہیں فرمایا، عالمین فرمایا ہے، عالم نہیں فرمایا. یہ دل کی آنکھیں کیسے ملے گی؟ پھر جس کو ساتھ نظر آنا شروع ہو جائیں اور جس میں خیر اور شر ایسے واضح ہو جائے. ساتھ کیوں پوچھتے ہیں کہ فلاں ساتھ میں کام کروں، فلاں گھڑی میں کام کروں، کروں یا نہ کروں، مجھے موافق ہے یا نہ موافق ہے؟ صرف اس لیے میرا گھاٹا نہ ہو جائے، جان کا نقصان نہ ہو جائے، مال کا نقصان نہ ہو جائے، عزتوں کے گھاٹے نہ ہو جائیں. بتائیں ساتھ اس لیے پوچھتے ہیں؟ ساتھ اس لیے پوچھتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اسی لیے پوچھتے ہیں نا. میں چاہتا ہوں آپ کا گھاٹا نہ ہو، آپ کا نقصان نہ ہو. میں بھی آپ کو ایسی ساتھیں بتانا چاہتا ہوں. پچھلے دس مہینے میں نے کچھ بتائی تھیں آپ کو، آج بھی میرے جی میں ہے کہ بتاؤں. اور میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ درس، پانچ چھ سات درس، ہماری نشستیں انہیں ساتھوں پہ چلیں، یہ خیر اور شر، شر کی ساتھیں، اور ایسی ساتھیں جس سے امت کو نفع پہنچے، جس سے امت سے خیر، امت کو خیر ملے. ایک ساتھ بتاتا ہوں اور قرآن سے بتاتا ہوں. جو قرآن پاک پڑھے ہوئے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، وہ جانتے ہیں. اور جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام میں جب اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا غلہ لینے کے لیے، بیٹے گئے تھے غلہ لینے کے لیے، جب وہ غلہ لینے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے بنیامین، جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے بھائی تھے، ان کو بھی ساتھ کر دیا تھا. اور ایک نصیحت فرمائی تھی، یہ بات میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے گا. ایک نصیحت فرمائی تھی، آپ قرآن پاک کی وہ آیت اٹھا کے دیکھیں، اس آیت کی تفسیر پھر اٹھا کے دیکھیں، تو آپ کو یہ چیز انشاءاللہ ملے گی. اور یہ میں نے تفسیر سے بات لی ہے. ایک بات فرمائی تھی، بیٹا دروازے سے اکٹھے نہ جانا. کون سی آیت ہے، کسی کو یاد ہے؟ کالا یا، ہاں بھائی، کالا یا، کالا یا بنیا لا تدخل ابوا، ہائے ہائے ہائے، متفرقہ. ایسے او ہو ہو ہو، کمال کی بات ہے. اے بیٹو خیال کرنا، جب شہر کے دروازے سے داخل ہونا، متفرق ہو کے، انج ہنج ہو کے، علیحدہ علیحدہ ہو کے، وق وق ہو کے جانا، کٹھے نہ جانا. یہ کیوں فرمائی تھی بات؟ یہ ایک ایسی ساتھ ہے، ایسی گھڑی ہے جس میں لوگوں کی نظریں کھا جاتی ہیں. اچھا حسین و جمیل سارے بھائی ہیں، سارے بڑے بڑے بھائی ہیں، اور کس ایک ماں کے بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں. لکھا ہے محدثین نے، نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو آپ نے فرمایا تھا کہ شہر کے دروازوں سے جدا جدا ہو کے جانا، اکٹھے نہ جانا. ایک وقت آیا سائنس نے جس طرح سرمے کا مذاق اڑایا نا، اور بڑی چیزوں کا مذاق اڑایا. دیسی گھی کا مذاق تو ابھی چند سال پہلے چلتا رہا کہ نہ استعمال کرو، اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے، چربی بڑھتی ہے. ہر سمجھدار ڈاکٹر دیسی گھی کا مشورہ دیتا ہے. دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہر سمجھدار ڈاکٹر دیسی گھی کا مشورہ دیتا ہے. سائنس نے پہلے پرہیز کا بڑا مذاق اڑایا، کچھ نہیں ہے، حکیم ایسے کہتے ہیں، ہر چیز کھاؤ. آپ چارٹ سامنے رکھے ہوئے، اس میں اتنی کیلوریز ہیں، اس میں اتنا پروٹین ہے، اس میں اتنا نشاستہ، فلاں آئرن، فلاں فلاں، کیوں جی ہے؟ یہ ڈائٹ، یہ غذا کھائیں، یہ نہ کھائیں. اسی طرح سائنس نے بہت عرصہ سرمے کا اور نظر بد کا مذاق اڑایا. یہ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد کے گھر کے ساتھ ریاست اور سٹیٹ کا ایک وزیر رہتا تھا، اس کے بہت سارے بیٹے تھے. غریب تھا، کسی کے گھر وہ پلا تھا. ایک بندہ تھا، وہ ہر وقت اپنے گھر میں ایک یتیم ضرور رکھتا تھا. اور اس کو پالتا تھا، پڑھاتا تھا، پھر اس کو علی گڑھ سے پڑھایا. اس دور میں علی گڑھ کی تعلیم کا ایک معیار تھا، پھر اعلیٰ تعلیم دلائی، پھر ریاستوں میں، جو پاکستان میں بر صغیر کی 557 ریاستیں تھیں، ان ریاستوں کے بڑے راجے مہاراجے اور نواب ایسے لوگوں کو جاب کے لیے بڑی بڑی نوکریوں کے لیے رکھتے تھے. اس شخص کو بھی نوکری کے لیے رکھا. خدا داد صلاحیتیں ایسی تھیں رب کا نظام. یہ کرتے کرتے ریاست کا وزیر خارجہ بن گیا, اسٹیٹ کا وزیر خارجہ بن گیا. تو ان کا میں نے باغ دیکھا, بہت بڑا باغ تھا اور ہمارے گھر کے قریب تھا, بہت بڑا باغ تھا, اس میں بہت بڑی حویلی تھی. اور قدرت کا نظام ہے, آج وہ حویلی ایک ترکان کے پاس ہے, بڑھئی کے پاس ہے, اور باغ سارا پلاٹنگ ہو گیا ہے. اس وزیر کی ایک بات سنی تھی, اس وزیر کی ایک بیگم تھی, بڑی نیک اللہ والی درویش تھی. آخری وقت تک صدقہ خیرات, غربا مساکین, اور ایک حافظ ہوتا تھا روزانہ جو کہ آ کے اس کے شوہر کی قبر پہ پڑھتا تھا قرآن پاک. بیگم کی طرف سے اس کو مہانہ ملتا تھا. ان حافظ صاحب سے کچھ عرصہ میں نے بھی قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہے. میں بات کر رہا تھا اس وزیر کی, اس کے بہت سارے بیٹے تھے, بہت سارے بیٹے تھے, غالباً ایک بیٹا زندہ ہے ابھی. اور سب بیٹوں کے مزاج میں شرافت تھی. اس بیٹے کا ایک بیٹا ایم این اے رہا ہے. اس وزیر کے بارے میں اس اماں کو کہتے تھے بڑی بی بی, بڑی بی بی. تقریباً 20 سال پہلے, کم و بیش 15-20 سال پہلے وہ فوت ہوئی ہیں. وہ وزیر کیا کرتا تھا, اپنے بیٹوں کو اکٹھا نہیں بھیجتا تھا, بہت سارے بیٹے تھے, اکٹھا نہیں بھیجتا تھا اور علیحدہ علیحدہ بھیجتا تھا. اور کہتا تھا دیکھو خیال کرنا, کرسیوں میں علیحدہ علیحدہ بیٹھنا, اگر کوئی تقریب ہوتی تھی, کوئی فنکشن ہوتا تھا, علیحدہ علیحدہ بیٹھنا, ایک جگہ نہ بیٹھنا. ان کے ایک بیٹے نے ایک دفعہ میرے ساتھ جہاز میں سفر کیا, 1997 میں. ملتان سے میری فلائٹ تھی کراچی کے لیے, میں جا رہا تھا. تو میں نے ان کے بیٹے سے, اس کا نام تھا سلیم اللہ, حافظ سلیم اللہ, حافظ کہتے تھے, کلین شیف تھے, ایک بہت شریف آدمی تھے, فوت ہو گئے. میں نے ان کے بیٹے سے یہ بات پوچھی, لیکن اس کے بیٹے نے مجھے یہ بات نہیں بتائی. رمضان تھا اس وقت جب میں نے سفر کیا تھا. بعد میں ان کی ایک خادمہ سے پتا چلا جو بڑی بی بی کے ساتھ ہوتی تھی. اس نے بتایا, بڑی بی بی کہتی تھی کہ میاں صاحب کہتے تھے, یعنی وزیر صاحب, کہ بیٹوں کو خیال کرنا نہ دینا. میں نے خود نواب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نواب کی 20 اولاد تھی, اس میں غالباً 10 یا 11 بیٹے تھے, اور نواب بھی اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ خیال کرتا تھا کہ ان کو نظر نہ کھا جائے. نواب ولایت کا پڑھا ہوا, انگلینڈ کا پڑھا ہوا تھا, لاہور کے ایچ ایس ایم کا پڑھا ہوا تھا. نواب 1904 میں پیدا ہوا, 1966 میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا, پر وہ کہتا تھا نظر کھا جاتی ہے. وزیر خارجہ اعلی تعلیم یافتہ تھا, وہ کہتا تھا نظر کھا جاتی ہے. سائنس کہتی ہے نظر سے کچھ نہیں ہوتا, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. آج سائنس ساری کی ساری نظر پہ جو ریسرچ کر رہی ہے, اور نیٹ کی دنیا میں بیٹھنے والے اٹھا کے نیٹ پہ گھومیں, نظر بد کی کیا تاثیر ہے اور نظر سے کیا ہوتا ہے. آج سائنس کے سامنے ایک آنکھ کھلی ہے. جس طرح سرمے کے بارے میں سائنس کہتی تھی کچھ نہیں ہوتا, سرمے کے اندر ایک لیڈ ہوتا ہے جس کو سیسا کہتے ہیں, یہ آنکھ کی پتلی اس کو نقصان پہنچاتا ہے. جبکہ سائنس کہتی تھی, پرانی سائنس کہتی تھی نہیں, سرما زندگی اور آنکھ کے لیے حفاظت ہے, اور ماڈرن سائنس کہتی تھی کہ سرما آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے. لیٹسٹ سائنس نے کہا ہے کہ اب ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ سرمے کے اندر اینٹی لیڈ بھی ہے, وہ سیسے کا اینٹی بھی ہے. وہ جو سیسا ہم نے دریافت کیا تھا اس کا ایک اینٹی بھی ہے جو کہ آنکھ کو نقصان نہیں بلکہ آنکھ کے لیے روشن ہے. اور مجھے آپ کو یاد ہوگا میرا ایک پرانا حوالہ, سیکنڈ ورلڈ وار جنگ عظیم دوم میں, جو 1941 سے 45 چالیس اکتالیس سے پینتالیس تک ہوئی تھی اور جس میں 500,000 سے زیادہ آدمی مرے تھے اور وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان تھی. اس جنگ کے اندر ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان کے دو شہر جس میں کائنات میں سب سے پہلے ایٹم بم کا دھماکہ ہوا اور تجربہ ہوا اور انسان اور پتھر اور لوہا موم بن گئے، آج بھی ہیروشیما اور ناگاساکی کے شہر کی وہ ایٹمی باقیات اور تباہیوں کو باقی رکھا گیا ہے، اس کو نہیں مرمت کیا گیا کچھ عمارتوں کو. وہاں جو ریسرچ بہت ساری سامنے آئی، وہاں یہ بھی سامنے آئی کہ اس وقت جو تابکاری اثرات ہیں، ایٹمی اثرات ہماری ہواؤں اور فضاؤں میں موجود ہیں، جو ملک خفیہ ایٹمی دھماکے کر رہے اور تابکاری اثرات ہیں جس کی وجہ سے چشمے بڑھ رہے، نظریں کمزور ہو رہی، اور وہ نظریں جو پہلے چاند میں بھی پڑھ لیتی تھیں آج وہ جوان خود چشمہ لگا کے پھر رہے، اور وہ بوڑھے جو چاند میں پڑھ لیتے تھے آج بوڑھے ہیں، جو بیچارے جو ہیں وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. اس ایٹمی اور تابکاری اثرات جو ہمارے جسم پہ اثر انداز ہو رہا، اس کا واحد حل صرف سرما ہے. اور ان سائنسدانوں نے جو اس کے بچاؤ کے لیے ریسرچ کی تھی، جہاں بچاؤ کی بے شمار اور بھی چیزیں بیان کی، وہاں ایک یہ بھی بیان کی تھی کہ اگر کاش ہمارے ہر جاپانی کے باڈی پہ، بدن پہ اگر سرما ملا ہوا ہوتا تو اس کی ایٹمی تابکاری چیزیں اس پہ اثر انداز نہ ہوتی، اور انسان ہمارے اندھے لولے لنگڑے اور اپہاج نہ ہوتے کہ سرمے کے اندر وہ طاقت اور تاثیر ہے جو ایٹمی نظام کا مداخلت اور مقابلہ کرتی ہے. آنکھ کے اندر وہ سرما ہو، اور میرے مدینے والے کی ادا ہے، اللہ کی قسم میرے مدینے والے کی ادا میں شفا ہے، میرے مدینے والے کی ادا میں راحت ہے، میرے آقا مدینے والے کی ادا میں رحمت ہے، میرے آقا مدینے والے کی ادا میں برکت ہے، اور میرے آقا مدینے والے کی ادا میں اس دنیا میں بھی خیر ہے اور مرنے کے بعد بھی خیر ہے، اس دنیا میں بھی نجات ہے اور مرنے کے بعد بھی نجات ہے. میرے مدینے والے کی ادا ہے کہ سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال کے سویا کر، جب تو آنکھوں میں سرما ڈال کے سوئے گا اور آنکھیں بند کر دے گا، آنکھوں کو چارجنگ پہ لگا کے سویا کر. اپنا موبائل تو چارج کرتا ہے، آنکھوں کو چارج نہیں کرتا، اس ساتھ کو بھی تو پہچانا کر. موبائل چارجنگ پہ لگا کے سو گیا تو آنکھوں کو چارجنگ لگا. اچھا آنکھوں کا چارجر کیا ہے؟ لگتا ہے آپ یہاں نہیں بیٹھے تھے. آنکھوں کا چارجر کیا ہے؟ اور میرے مدینے والے کی سنت ہے. اور آج کی سائنس نے جی بھر کے اس ریسرچ کو، پر آج کی سائنس لوٹ آئی ہے. اس طرح نظر بد کی سائنس بھی لوٹ آئی ہے کہ نظر ہے اور اس میں سے ریز نکلتی ہیں، انویزیبل ریز، غیر مرائی شعائیں نکلتی ہیں، ایسی شعائیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی نکلتی ہیں. وہ پازیٹو بھی ہوتی ہیں، نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. وہ نیگیٹو اگر لگ جائیں تو بندے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، وہ پازیٹو لگ جائیں تو بندہ تر جاتا ہے یا ہر جاتا ہے. ہمارے درویش فرماتے ہیں یہ نظریں اچھی اگر بری لگتی ہیں تو اچھی بھی لگتی ہیں. اللہ تجھے کسی درویش کی نظر لگا دے، ہاں تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. اللہ کرے یہ نظر لگ جائے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا فرمایا کہ بیٹے متفرق ہو کے جانا، جدا جدا ہو کے جانا. خیال کرنا، اگر تم اکٹھے ہو کر گئے کہیں تمہیں نظر نہ کھا جائے. مجھے پرسوں ایک مریض میرے پاس آیا اور مجھے بڑا دکھ ہوا. ہر آنے والا مجھے سکھا کے جاتا ہے، میں طالب علم ہوں، ہر آنے والے سے سیکھتا ہوں. کہنے لگے جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا بیٹا پیدا ہوا. یہ سننے کی بات ہے جو میں پرسوں سے پریشان ہوں. آتے ہی دکھیارے لوگ ہیں، پریشان کر کے ہی جاتے ہیں. وہ دکھیارے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض کچھ زیادہ ہی پریشان کرتے ہیں. کہنے لگا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، بیٹا اس کے پاس تھا، ڈھائی سال کا غالباً تقریباً بیٹا تھا. وہ کہنے لگا میرے ساتھ ایک عجیب قصہ ہے. وہ قصہ یہ ہے، میرے ساتھ ایک عجیب قصہ ہے، وہ قصہ یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ڈھائی سال کے بعد اس کے ساتھ یہی ہوا جو اس کے ساتھ ہو گیا ہے، کمر سیاہ ہو گئی، نچلا دھڑ کمزور ہو گیا اور بچے کی ٹانگیں ختم ہونا شروع ہوئی اور لڑکڑاہٹ اور گرنا، اور پھر بچہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ 11 سال کی عمر میں اس کے دونوں ہاتھ اور بازو اکٹھے ہو گئے اور چلنا پھرنا ختم ہو گیا اور حتیٰ کہ اسی حالت میں مر گیا۔ پھر اللہ سے مانگا مانگ کے پھر دوسرا بیٹا ہوا، وہ بھی تقریباً اسی عمر میں، ہمارا ٹیوب ویل تھا کنویں کے آگے، ٹیوب ویل کے پانی کا جو گڑھا تھا اس میں گرا اور ڈوب کے مر گیا۔ پھر ایک تیسرا بیٹا تھا، ہم نے 4 دیواری کی حفاظت کی اور بچے کی بہت سخت نگرانی کی، جب بچے کی سخت نگرانی کی وہ تیسرا بچہ ہاتھ میں کھلونا تھا، اندر دیکچہ پانی کا بھرا ہوا تھا، اس نے کھلونے کے اوپر نا دیکچے کے پیندے کے کنارے کے اوپر اپنی گاڑی چلائی، ایسے چلائی نا تو گاڑی دیکچے کے اندر گر گئی، دیکچے کے اندر سے جو پانی نکالنے لگا وہیں گرا اور منٹ ڈیڑھ منٹ میں وہیں ختم ہو گیا، نکالنے لگا نا تو اس کا سر اس کے اندر چلا گیا اور پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ ایک بچی ہے جو صحیح سلامت ہے، یہ اب چوتھا، یہ آپ چوتھا بیٹا ہے، ایک 11 سال میں گیا، ایک 2.5 سال میں کنویں کے آگے ٹیوب ویل کے آگے پانی کھڑا ہوتا اس میں ڈوب کے مر گیا، ایک دیکچے میں ڈوب کے مر گیا، یہ چوتھا بیٹا ہے۔ اور یہ بھی ایسے ہو گیا، میں اس گھر میں 2002 میں آیا ہوں، اس سے پہلے اس گھر میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور میرے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اس کو کزن میرج کہتے ہیں، پر یہ کیا ہے؟ کہہ رہے میری سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا ہے۔ ایک خط تھا، میں نے اٹھا کے جیب میں ڈال لیا، سارا دن خط ہی خاتے آتے ہیں، یہ خط کو میں پورا نہیں پڑھوں گا، میرے پاس الفاظ نہیں، الفاظ کی کمی ہے، میری کم علم ہونے کی وجہ سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں لفظوں کا شاہ سوار نہیں ہوں، میں فن خطابت نہیں جانتا جس میں مجمع کو باندھ سکوں، میرے پاس بے ربط جملے ہوتے ہیں، بے ربط باتیں ہوتی ہیں، اسی سے مخلوق کو نفع مل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جن کے پاس سارا قرآن و حدیث ہے اور ربط باتیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہوگا۔ تو میں خط پڑھ رہا ہوں لیکن بے ربط پڑھوں گا، تھوڑے تھوڑے لفظ پڑھوں گا، پڑھتے پڑھتے آگے نکل جاؤں گا، لیکن ایک چیز کا احساس آپ کے دل کے اندر دلاتے لاتے میں آگے نکل جاؤں گا۔ میرا ایک مسئلہ ہے جو کنوارے ہوتے ہوئے ہوتا تھا، میں نے مارے شرم کے کسی کو نہیں بتایا۔ خواب میں ایک آدمی آتا ہے، وہ میاں بیوی والا عمل ہوتا ہے، میں نہیں مانتی تھی اس بندے کو، وہ بندہ اٹھا کے گود میں میرا بچہ رکھ دیتا تھا، میں پریشان ہوتی تھی اور میں اس کو دور کرتی تھی، میری تو شادی نہیں ہوئی، وہ کہتا نہیں اس بچے کو دودھ پلا۔ شادی کے بعد میرا میاں ازدواجی تعلقات قائم نہ کر سکا، وہ شخص خواب میں آ کے کہتا تھا کہ میری بات مان لو، مگر میں نے کہا نہیں، میرے میاں کے علاوہ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ پھر مجھے اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجھے زخمی کر کے جاتا، میرے بدن کو کاٹ کے جاتا، اور جب میں اپنی اس حالت سے بیدار ہوتی تھی، اس کیفیت سے بیدار ہوتی تھی، میرا جسم زخمی ہوتا تھا، جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہوتا تھا، اور جس جگہ سے اس نے کاٹا ہوتا تھا وہیں سے کٹا ہوا ہوتا تھا، میں اپنا سب کچھ چھپاتی رہی، آخر ڈرتے ڈرتے یہ حالات میں نے اپنے شوہر کو بتائے کہ پتہ نہیں وہ کیا محسوس کرے گا۔ میرے شوہر نے کو میرے حالات کی آگاہی ہو گئی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر میں کسی نے آپ کے درس کا بتایا، میں نے آپ کے درس سننا شروع کیا، رسالہ پڑھنا شروع کیا، پھر میں نے یا کہارو کا عمل، وہ پرانت والا جس میں پاؤں ڈال کے تھال میں، وہ کرنا شروع کر دیا، اب میں بالکل درست ہوں، مطمئن ہوں. اب وہ آتا ہے پر دور کھڑا ہوتا ہے. آج مجھے سالہ سال ہو گئے ہیں اور میرے خاوند نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میں نے اس کو اعتماد میں لیا. یہ شرم کے مارے میں نے آج تک کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. میرا خط ختم ہو گیا. میں بات وہیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی چل رہا ہوں، کر رہا ہوں. یہ اسی کی کڑیاں ہیں. میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں، یہ میرے پروگرام میں شامل ہے. آج کے میرے پروگرام میں شامل ہے میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی کڑیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور بات سنیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنایا تھا. ایک خاتون کہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ آ نہیں رہا. تو اسے ایک اس دور کی خاتون تھی جو کالے جادو کی عاملہ تھی، اس نے بتایا میرے پاس آ. میں واقعہ کو مختصر کرتے ہوئے اس کے ہنٹس دے رہا ہوں. دو کتے تھے، ان کتوں پہ سفر کیا، کتے اڑن کھٹولے بن گئے. پھر ایک بابل کی ایک بابل اور نینوا کی ایک تہذیب میں پہنچے. وہاں ایک جگہ پہنچے، دو بندے الٹے لٹکے ہوئے تھے. ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سامنے تندور ہے، اس میں جا کے پیشاب کر. آپ کو یاد ہے، یاد ہے میری بات. اور وہ ڈر گئی، پھر گئی، پھر گئی. آخر اس نے پیشاب کیا تو اس پیشاب کرنے سے ایک آدمی نکل کے یوں اوپر چلا گیا. یہ میں نے تفسیر کی کتابوں سے بتایا. اور وہ آدمی کون تھا؟ وہ اس کا ایمان تھا. اور اس کا ایمان چلا گیا، انہوں نے اس کو عمل دیا، اس کو شوہر آ گیا. پر کچھ عرصہ شوہر رہا اور شوہر مر گیا تو وہ کہنے لگی میں دنیا کی بد قسمت ترین عورت ہوں جس کا ایمان بھی گیا، جس کا شوہر بھی گیا. یہ واقعہ یاد ہے میں نے آپ کو سنایا تھا. ایک اور واقعہ سنیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم سب گھر والے اکٹھے ہو کے یا کہار کا عمل پڑھتے ہیں. پہلے دن ہی پڑھا تھا، عصر کے وقت ہمارے چولہے سے ایک بڑا پرندہ اڑا اور غائب ہو گیا. مجھے کہنے لگے کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی. عصر کے وقت ہم پڑھ رہے ہیں، دن کا اجالا ہے، عصر دن کا اجالا ہے اور گرمی کی اثر تھی تو گرمیوں کی اثر تو اور زیادہ اجالا ہوتا ہے، دن تو بہت سارا ہوتا ہے، ابھی ڈوبا نہیں ہوتا. عصر کے وقت ہمارے چولہے سے ایک پرندہ نکلا. میں بات پھر وہی کہوں گا، آج تک دنیا میں آکسیجن کا دعویٰ کرنے والے نہیں ملے کہ یہ آکسیجن کیا ہے. اس کا آکسیجن کا نام بتانے والوں کی تعریف تو کرتے ہیں، بڑا سائنسدان ہے، بڑی ریسرچ کی، اس کا مذاق تو کسی نے نہیں اڑایا. تیری آنکھیں بند ہیں، تو آنکھوں کا اندھا ہے، تو کانا ہے، تو بہرا ہے. تیری روح کی آنکھیں کھلی ہوئی نہیں، تو روح کی دنیا کو جھٹلاتا ہے. اور تو روح کی دنیا کے بارے میں کہتا ہے یہ ڈگ ڈگی بچا رہے ہیں، یہ لوگوں کو ایسے تماشے دکھا رہے ہیں. ارے نہیں، تو اندھا ہے. پھر ایسے اندھے میرے پاس آتے ہیں جب ڈسے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، اب یہ آفت ہمارے گلے پڑ گئی ہے. دکھ درد اولڑے گل پیگن، ایک مکھ دینی بے ول پیگن. دکھ درد اولڑے گل پیگن، ایک مکھ دینی بے ول پیگن. پھر یہ دکھ اور درد ہمارے گلے میں ایسے پڑے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے آ جاتے ہیں. ہم اس جناتی دنیا کا، اس روح کی دنیا کا، اس من کی دنیا کا، اس روح کی آنکھ کا مذاق اڑاتے تھے لوگوں کے سامنے، اور ان کو نفسیاتی چکر اور ڈھونگ بتاتے تھے اور سائیکی ڈیزیز بتاتے تھے. پر نہیں، کچھ دنیا ہے ایسی، پر ہماری عقل ہمارے شعور احساس سے ماورا ہے. کچھ دنیا ہے ایسی جس کو ہمارا عقل نہیں مانتا، ہمارا شعور اس کا ساتھ نہیں دیتا. کچھ دنیا ایسی ہے. ایک طرف چولہے میں سے پرندہ نکل کے چلا گیا کہ کیا ہے، اور ایک طرف کہ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا، اپنے دل کی دنیا، یہ راز آخر اعتماد میں لیا اور اس کو مطمئن کیا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. کیا ہے؟ ایک خطا ہے، وہ ہماری نظر کی خطا ہے، بھول نہ جانا. یہ ہماری نظر کی خطا ہے جس کو یعقوب علیہ السلام جیسے کائنات کے ذہین ترین، پیغمبر سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہوتا. پیغمبر سے بڑا عظیم کوئی نہیں ہوتا، پیغمبر سے بڑا گریٹ کوئی نہیں ہوتا، پیغمبر سے بڑا سمیل کرنے والا آنے والے وقتوں کو دنیا کا سب سے بڑا مدبر مفکر کوئی نہیں ہوتا پیغمبر سے بڑھ کے، اور ساری کائنات کے پیغمبر اکٹھے ہو کے میرے آقا سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے، اور میرا آقا کا نام ہے کہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں پیغمبر سے بڑھ کے ذہین کوئی نہیں ہوتا، ان کی دور رس نظریں کوئی نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے آتھر نے لکھا غبار خاطر کے اندر، ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے، کہ لوگو ہوائیں چلیں، ہوائیں چلیں، ابر آئے، بادل بنے، بجلی چمکے، گرج ہو، لوگ کہتے ہیں بارش برسے، ارے ہم تو وہ ہیں جو ہواؤں کو سونگ کے بتا دیں گے بارش ہو یا نہ ہو۔ یہ مفکر ہیں، غلطی کھا سکتے ہیں، نبی کبھی غلطی نہیں کھاتا، اور جو نبیوں کے غلام ہوتے ہیں آل رسول، اصحاب رسول محمد اور آل محمد، ان کی زندگیوں میں ایک عجیب کائنات ہوتی ہے۔ ارے جن کے در سے ولایت ملتی ہے ان کے در میں ہوگا کیا؟ سوچو تو صحیح، کہ جن کے در سے لوگوں کو کائنات کا نظام روح کا ملتا ہے، کوئی ولی بن جاتا ہے، کوئی فقیہ بن جاتا ہے، کوئی محدث بن جاتا ہے، کوئی مفسر بن جاتا ہے، کوئی کتب بن جاتا ہے، کوئی ابدال بن جاتا ہے، کوئی غوث بن جاتا ہے، کوئی نقیب بن جاتا ہے، کوئی نجیب بن جاتا ہے، کوئی ابرار بن جاتا ہے، جن کی ولایت سے ان کے پاس کیا ولایت ہوگی؟ اس آل رسول کی شان کا کیا کہنا، ان اصحاب رسول کے قدموں کا کیا کہنا؟ سوچے تو صحیح، کیا کہنا اس آل رسول کی شان کا؟ اللہ دعا کیا کر، اللہ میرے دل پہ آل رسول کی عظمت کھول دے اور اصحاب رسول کا ادب دے دے، آل رسول کی عظمت اللہ میرے اوپر کھول، میں بہرا ہوں، گنگا ہوں، اندھا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں آنکھوں سے کیا دیکھ سکوں، ہماری نظروں کی خطا ہے جو کچھ ہاتھ سے ہوئے ہیں۔ وہ کیا؟ ہماری نظریں دیکھتی ہیں تو ایک لفظ نہیں کہتی، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن کے لفظ میں بتا رہا ہوں، سارے قرآن کے دو حصے بتا رہا ہوں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے جی، از کیا آیت ہے، ولولا اذ دخلت، ہاں قلت ما شاء اللہ، یہ قرآن پاک میں کون سے پارے میں؟ پندرہویں پارے میں، جب تیری نظر کا تیر نکلے اس تیر کو سامنے خود ڈھال کر لیا کر۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو اپنی نظریں بھی کھاتی ہیں، کیا خبر، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو کھا جاتے ہو، اپنے آپ کو کھا جاتے ہیں۔ نبی سے بڑھ کے کائنات کا کوئی ذہین نہیں ہے۔ آج کی عقل رکھنے والے جو سائنس دان کہتے ہیں، سائنس دان وہ کہتے ہوں نظر ہے اور نظر بد ہے، آج کی عقل رکھنے والے، محدود عقل رکھنے والے کہتے ہیں نا نظر بد ہے، ایک ساتھ ہے، یہ ایک گھڑی ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے محبوب چیز کو دیکھتے ہوئے اس گھڑی کا خیال رکھنا، اس ساتھ کو نحس ساتھ نہ بنانا، ساتھ ساتھ بنانا، نحس نحوست والی، نحس کون سی، نحوست والی، اور سعد کون سی، سعادت والی، سعد کون سی، سعادت والی، سعد، ایسی دیکھتے ہی ایک پل میں اپنی گاڑی پہ نظر، محبوب گاڑی ہے، بیٹی، بیٹا، بیوی، اما، گھر، زندگی، حسین چیز، کوئی چیز، ایسے دیکھتے ہی کہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جن کو یاد ہے پڑھا کریں، جن کو یاد نہیں یاد کر لیں، اور آج کے بعد یاد کر کے بھی یاد رکھیں۔ مجھے کہنے لگا جی میں نے سناؤں بات، سناؤ سنجیدہ کے سنجیدہ ہو کے سنیے گا توجہ سے، کہنے لگے جی میں نے آپ کی دعاؤں سے نا بڑا خرچہ بچا لیا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا، کیا خرچہ بچا لیا، کہنے لگے وہ بتاتا ہوں، گھر کا جھگڑا بھی بتا لیا، بچا لیا میں نے، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا چار بچوں پانچ بچوں کے بعد بیوی کملا گئی تھی، اس میں وہ چار چلا گیا تھا، اب میں نے کہا میں دوسری شادی کرتا ہوں، ہمارا معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، دوسری شادی کے نام پہ ہنگامہ ہو گیا۔ ہنگامہ ہوتے 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 گھر کے اندر کہنے لگے میں نے آپ کے درس میں ایک بات سنی، تو وہاں سے سنی، تو میں نے جب بیوی کو دیکھتا تھا تو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا تھا، اور بیوی کی نیت کر کے میں نے ایک تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، یا خالق ہو یا خالق ہو۔ اس بابا جی کو بٹھا دو یہیں بھائی، ان کو بٹھا دو یہیں، بٹھا دو یہیں، بٹھا دو، بیٹھ جائیں اللہ والے بیٹھ جائیں۔ ایک تسبیح میں نے پڑھنی شروع کر دی، کیا؟ یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، صبح شام اول آخر تین بار درود پاک، اور جب بھی بیوی کو دیکھتا تب کیا کہتا تھا؟ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کہتے چہرے پہ جھریاں تھیں، داغ پڑ گئے، گردن، اس کا لفظ ہے گردن، موٹی ہو گئی، مائی موٹی ہو گئی، کہاں پیٹ، کہاں ویٹ، کہاں مائی، اور لگتی تھی پرائی۔ کہنے لگا میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میری بیوی میں خود بہت فٹنس آنا شروع ہو گئی، وہ بھی پڑھتی تھی میں بھی پڑھتا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد پہلے جو ہم میاں بیوی بقول اس کے بہن بھائی بنے ہوئے تھے، ہم میاں بیوی بن گئے۔ میں نے کہا سنجیدہ ہو کے ہنسنا نہیں، آپ دیکھیں ہنس پڑے نا، میں نے پہلے وعدہ کرایا تھا۔ کہنے لگا میں اس کو دیکھتا تھا پڑھتا تھا، کہنے لگے اب ہم بالکل بہترین ہیں، اور دوسری شادی کا گمان خیال تصور ختم، اور ہم بالا جواب ہیں، ایک تسبیح صبح شام اول آخر تین بار درود شریف، یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عاشقانہ معنی سن لے، مولا پیدائش تیری ہے، مولا پیدائش تیری ہے، مصور تصویر بھی تو نے بنائی ہے، تو یا جمیل ہو مولا سونا کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے، مولا سونا کر دے، نمونہ متھا تے جن پہاڑو لتھا، مولا یہ نہ ہو، مولا سونا کر دے، یا خالق ہو مولا تو نے بنایا میں نے نہیں بنایا، یا مصور ہو مولا نقش نین یہ ساری چیزیں تیری بنائی ہوئی ہیں، اور یا جمیل ہو مولا تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تیرے حبیب نے فرمایا، تو لہذا اس کو خوبصورت کر دے۔ اور اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرے جو تو پہلے تو نے دو نام لیے ہیں نا، یا خالق ہو اور یا مصور ہو، یہ نام ہی ایسے ہیں کہ تو نے میری تعریف کر دی ہے، جا میں نے خوبصورت بنا دیا، اور یہ وظیفہ آج بھی وہی ہے، جس کے چہرے پہ دانے ہوں، جس کا کھانے میں لذت نہ ہو، جس کے فروٹ میں لذت نہ ہو، جس کے ہاتھ میں لذت نہ ہو، کہہ رہے اس ہاتھ میں لذت ہے، اس ہاتھ میں لذت نہیں ہے، وہ یہ ایک تسبیح صبح شام پڑھ لے، یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے، یا کھلا چرتے پھرتے پڑھ لے، چلتے پھرتے پڑھ لے۔ عجب عجب ترتیب ہے، لیکن میں بات اس وقت جو کر رہا تھا وہ کر رہا تھا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نظروں کی چوٹ بتا رہا تھا۔ یہ خط اور بھی تھے دو، آگے ضرورت ہی نہیں ہوتی پڑھنے، واپس اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں۔ یہ ہماری نظر کا قصور ہے، بیٹی کو پہلے دن سے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ اسے ہم ایک حفاظتی جار میں بند کریں۔ بیٹی نے عورت بننا ہے، بچی ہے نا چھوٹی سی، میں نے اپنی بہن کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، پہلی نظر سے میری بہن ہے، بہن کو بہن کی نظر سے دیکھا، بہن کو بہن کی نظر سے دیکھا، اس نظر سے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کس نظر سے؟ بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس نظر سے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ایسا اندر خودکار آلہ بن جائے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک میں نے نظام دیکھا، چابی لگاتے ہی خود بخود دعا چل پڑتی تھی، ایک سسٹم ہے کوئی ایسا کہ چابی گاڑی کا سٹارٹ کرتے ہی خود بخود دعا چل پڑی، ایسے ہی ایسے دیکھتے ہی اندر کا سسٹم خود بخود چلنا شروع ہو جائے، نظریں مار جاتی ہیں۔ یہ گھڑی ایسی ہے، نظروں کی ایک گھڑی ہے، اسی سے نحس ساتھ ملتی ہے، اسی سے ساتھ ساتھ ملتی ہے، نحس کے اندر نحوست ہوتی ہے، ساتھ کے اندر سعادت ہوتی ہے۔ اب نظر سے ہم سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، نظر سے پرکھ لیتے ہیں، نظر سے پڑھ لیتے ہیں، نظر سے سمیل کر لیتے ہیں، نظر سے جج کر لیتے ہیں، واچ کر لیتے ہیں، اس نظر سے خیر پھیلتی ہے، اس نظر سے شر پھیلتی ہے، اور نظر ہی ہوتی ہے جس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، ماں کو دیکھتے ہی دل میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بیٹی کو دیکھتے ہی دل میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بہن کو دیکھتے ہی دل میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بیوی کو دیکھتے ہی دل میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نظر ہی تو ہے جو تیرے جذبے بناتی ہے اور سنوارتی ہے اور بگاڑتی ہے. نظر ہی تو ہے، اس نظر کی نظر تیر ہے، خیال کرنا. یہ نظر کا تیر جس کو لگا شکار ہے، یہ نظر کا تیر لگتا ہے اور خوب لگتا ہے. تو اپنی محبوب چیز کو، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، وہ دولت ہے، وہ خوبصورت کوئی چیز ہے، وہ مل ہے، وہ فیکٹری ہے، وہ زمین ہے، وہ جاگیر ہے، وہ اپنی کپاس ہے، وہ اپنی گندم ہے، وہ اپنی کسی چیز کی فصل ہے، اس کو دیکھتے ہی بس ایک نظر اٹھے. اور نظر پہلی نظر ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے وہاں میں نے کہا تسبیح پڑھیں، کھڑے ہو کے تسبیح پڑھیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں اگر وقت ہے، لیکن پہلی نظر، اصل چیز پہلی نظر ہے. اسلام نے پہلی نظر معاف کی ہے، دوسری معاف نہیں کی. کیوں؟ وہ پہلی نظر ہی سب کچھ کام کر جاتی ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، جی پہلی نظر تو ویسے معاف ہوتی ہے، میں پہلی نظر کے بعد دوسری نہیں دیکھتا. میں نے کہا وہ نہیں، رب کو دھوکے نہ دے. وہ پہلی نظر وہ ہے جو اچانک والی ہے، اچانک والی ہے، دانستہ والی نہیں، نہ دانستگی والی ہے. یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس پہ آپ دیکھیں گے اور اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کروا دیں گے. ہاں، پھر ان کے ارد گرد حفاظت کا، فرشتوں کا حصار آتا جائے گا. ہر نظر پہ آپ کی چیز، آپ کی گاڑی، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کی نسلیں، آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کا رزق، آپ کی صحت، آپ کی برکت، آپ کی راحت، آپ کی رحمت، آپ کی خوشیاں، آپ کی کامیابیاں، ان کے ارد گرد فرشتوں کا ایک حصار، حفاظت، ایک سیکیورٹی کا نظام آتا جائے گا اس دعا کی برکت سے. اور نظر کا تیر نہیں کھائے گا اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی نہیں کھائے گا، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. یہ ایک طاقتور دعا ہے، ایک طاقتور دعا ہے. ایسی دیکھتے ہی بے ساختہ دل ہی میں بسم اللہ ما شاء اللہ لا، اس میں لا حول نہیں ہے، جو لفظ جیسے ہوں ویسے پڑھیں گے، لا قوت الا باللہ بس، اور علی العظیم بھی نہیں ہے، جو لفظ ہوں گے ویسے پڑھیں گے. ایک ساتھ ہے، ایک لمحہ ہے، جس لمحے کے اندر فیصلے ہو جاتے ہیں، فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جس لمحے کے اندر خیر بھی منتقل ہو جاتی ہے، شر بھی منتقل ہو جاتی ہے. اس لمحے کے اندر ایک لمحہ ہے، ایک ساتھ ہے. اس ساتھ کو پہچانے، اگر اس ساتھ کو نہ پہچانا، اپنی نسلوں کے لیے بڑے روگ چھوڑ کے جائیں گے اور بڑے مصیبتیں اور پریشانیاں، اور یہ نظر بد کا روگ کھا جاتا ہے. چہرے پہ دانے، داغ، دھبے، سر کے بال اتر جانا، خود بھویں تک اتر جانا، اور لولے لنگڑے ہو جانا، اپاہج ہو جانا، جو میں نے واقعات بیان کیے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں. ایک درویش کا میں نے نام سنا، میں نے انہیں دیکھا نہیں، حضرت پیر فضل علی قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک درویش گزرے، ان کے خلیفہ تھے مولانا نذیر احمد صاحب. ان کے پوتے یہاں تسبیح خانے میں آتے تھے، 70 سے زیادہ سال کی عمر میں، 2 سال پہلے فوت ہوئے. میں اکثر سفر حضر میں ان کو ساتھ رکھتا تھا، کچھ سفر ان کے ساتھ ہوئے، کچھ سفر. وہ بڑوں کی باتیں بتاتے تھے اور ہنسمکھ انسان تھے، تو میں ان سے ان کے دادا کی باتیں پوچھتا تھا، اللہ والے تھے، ان کے دادا کی باتیں پوچھتا تھا. ان کے دادا کو جب وہ کہنے لگے، اما جو ہے وہ ابا جی فوت ہوئے، ابا جی فوت ہوئے، تو اما کہنے لگی، ان کا نام عبید تھا، اما کہنے لگی، عبید کے ابا مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اما پھر رونے لگی، آدھے گھر میں اما بھی فوت ہو گئی. اما رونے لگی تو آدھے گھنٹے کے بعد اما بھی فوت ہو گئی. کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے، ساتھ مریں گے، لہذا دونوں کا جنازہ اکٹھا ہوا، اما کا بھی اور ابا کا بھی. میں ان کے بڑوں کی باتیں سنتا رہتا تھا، پوچھتا رہتا تھا، طالب علم ہوں، ہر بندے سے سنتا ہوں، پوچھتا ہوں. مجھے کہنے لگے میرے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے بات کہی تھی، والد صاحب نے، سنو وہ بات، کام کی بات بتا رہا ہوں، بڑوں کی باتوں میں بڑی برکت ہوتی ہے. میں والد صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو بیٹا، جب بھی اپنی محبوب چیز کو دیکھنا، مرغوب چیز کو دیکھنا، تو یہ دعا پڑھ لینا جو میں آپ کو میں نے بتائی ہے. کیوں؟ اس دعا کے پڑھنے سے حفاظت میں رہو گے، اور جب بھی پڑھنا نسلوں کی نیت کر کے پڑھ لینا، نسلیں بھی حفاظت میں رہیں گی. اب اگلی بات میری ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دعائیں بھی ٹریول کرتی ہیں، آگے چلتی ہیں، اور بد دعائیں بھی آگے چلتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا بعض کو کسی بزرگ کی دعا ہے، کسی درویش کی دعا ہے، یا بعض کو کسی بزرگ کی، کسی درویش کی، یا ماں باپ کی بد دعا ہے، اور لعنت ہے اور نحوست ہے. یہ نحوست بھی آگے چلتی ہے، جسے میں سعد نحس کہہ رہا ہوں، اور یہ سعادت برکت یہ بھی آگے چلتی ہے. اور بیٹا یہ دعا نہ چھوڑنا. کہنے لگے معاشی طور پہ ختم ہو گیا ہوں، کچھ مجھ پہ حالات آئے ہیں، لیکن عجیب بات ہے اس دعا کی برکت سے میں حیرت انگیز طور پہ چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، اب بھی اتنے لمبے سفر کرتا ہوں، اور اللہ میری روٹی روزی کا انتظام غیب سے کر دیتا ہے، اور اللہ کا نظام عجیب ہے، اور میں پل رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جہاں بڑوں کی اور دعائیں تھیں، وہاں ایک دعا یہ بھی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ دعا نہ چھوڑنا، یہ دعا نہ چھوڑنا. آپ کی پہلی نظر ایک ساتھ مقرر کرتی ہے، آپ کی پہلی نظر ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اب تو چاہتا کیا ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے، یا اپنے لیے، اپنی چیزوں کے لیے، جاندار کے لیے یا بے جان کے لیے، تو کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے. نظر سے دیواریں پھٹ جاتی ہیں، نظر سے پتھر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور نظر سے، حدیث کے الفاظ میرے آقا نے فرمایا مدینے والے نے، کہ اونٹ ہانڈی میں چلا جاتا ہے، اور نظر سے میرے آقا نے فرمایا حدیث کا مفہوم، انسان قبر میں چلا جاتا ہے نظر سے. یہ ایک ساتھ ایسی ہے، اس ساتھ کو، ساتھ کو ساتھ بنائیں، اس ساتھ کا خیال رکھیں، اس ساتھ کا خیال رکھیں، اور اس میں برکت ملتی ہے، اور آپ کی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے. مجھے ایک چیز بتائیں، آج تک آپ نے جادو کا وار دیکھا، آنکھوں سے دیکھا؟ اچھا، جنات آنکھوں سے دیکھے، پھر ان کا وار آنکھوں سے دیکھا، نظر کو آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اس کا وار آنکھوں سے دیکھا. بہت پرانی ایک بات سنی تھی، آج وہ میرے ساتھ ہو رہی ہے، سنی تھی. ایک درویش گزرے ہیں، مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ. چلو ان کی بات یاد آئی تو ان کا ایک واقعہ بھی سناتا جاؤں، فائدہ ہو جائے گا. اور میں دارالعلوم ڈھابیل میں پڑھنے گیا، غریب تھے، غربت میں بہت زیادہ، اور یہ درویش تھے. ان کا میرے دادا پردادا سے بڑا گہرا تعلق تھا، ہمارے ہی شہر میں رہتے تھے، صدیوں پرانا شہر ہے آباد. میں جب وہاں پڑھنے گیا میں، تو انہوں نے داخلہ تو دے دیا تعلیمی ادارے میں، مجھے داخلہ تو دے دیا، پر رہائش اور روٹی نہیں دی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کمرے نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہمارے میس کا انتظام اتنا نہیں ہے کہ ہم کھانا دے سکیں. عصر کی نماز کے بعد مسجد کے باہر افسردہ بیٹھا تھا، ایسے پریشان بیٹھا تھا. جو پریشان بیٹھا تھا تو ایک بوڑھی مائی آئی، کہنے لگے بیٹا کیا بیٹھے ہو، پریشان بیٹھے ہو کیا؟ اس نے کہا بس ایسے. کہنے بات کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایسے ایسے ہے، میرے پاس روٹی کا مسئلہ ہے. اس نے کہا بیٹا میں کسی گھر کام کرتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، ان کے برتن، جھاڑو وغیرہ، کپڑے، خدمت کرتی ہوں. مجھے دو روٹیاں صبح شام ملتی ہیں، ایک روٹی خود کھاتی ہوں اور دو روٹیاں کھاتی ہوں. تو میں ایسا کروں گی، دو روٹیاں ملتی ہیں، بیٹا ایک روٹی تجھے دے دوں گی، ایک روٹی خود کھا لوں گی. چلو تیرا تعلیمی نظام ہے چلتا رہے گا، مجھے کوئی ثواب مل جائے گا. تو مسافر پردیسی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، مدینے والے کا علم پڑھتا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، وہ نور ہے. اس نے مدینے والے کے علم کی قدر کی، بس اسی کی قدر کی، نسبت مصطفیٰ کی قدر کی، مدینے والے کی نسبت کی قدر کی. کہ لیں ایک سال تک پورا خود ماں یہ ایک روٹی کھاتی تھی اور ایک روٹی مجھے دے دیتی تھی. ایک سال تک یہ نظام چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، ایک سال تک. اور کہنے لگے ایک سال کے بعد مجھے رہائش مل گئی، کھانا مل گیا، میں حج پہ گیا. میں طواف کرتے کرتے ایک طرف ہو کے تھک گیا، ایسے لیٹا تو مجھے نیند آ گئی. میں نے دیکھا وہ بوڑھی اماں ہے، سر پہ تاج، جنتیوں کا لباس، زر برق، با لا جواب. میں نے کہا اماں یہ کیا، وہی اماں نہیں ہے جس نے مجھے روٹی دی تھی؟ انہوں نے ہاں بیٹا میں وہی ہوں. یہ کیا، یہ کمال کیسے ملا؟ کہنے لگا بیٹا دو روٹیوں کی وجہ سے ملا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ میں سونی، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو. بیٹا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے نسبت مصطفیٰ کا خیال کیا، مدینے والے کی نسبت کا، مدینے والے کے قرآن اور حدیث کا، اس نسبت کا خیال کیا. بس میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں ایک روٹی بیٹا تجھے دیتی رہی اور خود فاقے کرتی رہی. سارا دن خدمت کرتی تھی، تھک جاتی تھی، مزدوریاں کرتی تھی، بوڑھی ہڈیاں، بوڑھا جسم تھا، پر ایک روٹی پہ ایک سال میں نے کفایت کی اور ایک روٹی تجھے دی، تیرا بھی پیٹ بھرتا رہا، گزارا ہوتا رہا. بیٹا اس کی وجہ سے رب نے میری بخشش کر دی. یہ تو ضمناً ان کا واقعہ آیا، ان کا نام آیا تو میں نے ان کا واقعہ سنا دیا. تو کیا بات کر رہا تھا ہیں؟ ہیں؟ میں بھی تو دیوانہ ہوں، کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں، پھر اپنی گلیاں خود کھو بیٹھتا ہوں. ہاں جی، ہائے یاد آ گیا، بھول جاتا ہوں کہاں سے کہاں، پھر اس کے آگے واقعے یاد آنا شروع ہو جاتے. یہ سنا دوں، یہ بھی سنا دوں، یہ بھی سنا دوں، شاید نفع ہو جائے، وہ پچھلی وہیں رہ جاتی ہیں. کتنے میرے درس ہیں جن میں عقلی کمیاں تھیں، وہ واقعہ ادھورا نہ ہوا، کتنے درس ہیں. لوگ بےچارے اکثر خطوں کے ذریعے پوچھتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ طارق وہ تو بات پوری کر دے، میں کہ انشاءاللہ کروں گا، پھر وہ موقع ہی نہیں ملتا، اور سے اور باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں ایک درویش کی بات کر رہا تھا، دوست محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی، ان کا نام تھا، ان کی بات ایک عرض کر رہا تھا، وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اپنی ایک بات میں فرمانے لگے ایک دفعہ، یہ بڑوں سے بات سنی، ان کی مجالس، ان کی نشست کے حوالے سے، ان سے، ان کے قریب بیٹھنے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، اس حوش نشست کے حوالے سے ایک بات سنی. فرمایا میں پورا ہندوستان پاکستان پھرا ہوں، بہت بڑے اسکالر تھے، بڑے مقرر تھے، پورا پاکستان ہندوستان پھرا ہوں، پوری دنیا پھرا ہوں، گاؤں دیہات یعنی ہندوستان کی دنیا پھرا ہوں پوری، برے صغیر کی. کہنے لگے میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اپنی ذات سے ہاتھ سے ہوتے دیکھیں، اپنی ذات سے ہاتھ سے ہوتے دیکھیں، اپنی ذات سے ہاتھ سے ہوتے دیکھیں. ذرا اس بات کو غور سے سمجھیے گا، اپنی ذات سے ہاتھ سے ہوتے دیکھے ہیں. وہ کیا؟ اپنی ذات سے ہاتھ سے یہ ہے کہ بندہ اپنا نقصان خود کر بیٹھتا ہے، میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار بیٹھتا ہے. اپنی ذات سے ہاتھ سے ہوتے دیکھے ہیں، اور وہ ہاتھ سے ہوتے یہ دیکھے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو خود نظر بد لگا بیٹھتا ہے، اپنی ہوس، اپنی ہرس اور اپنی آہ اور اپنی ہوک میں خود آ جاتا ہے. اور فرمایا میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو مسنون دعاؤں کا اہتمام، انہوں نے لفظ مسنون دعائیں کہی تھیں، جو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے گا وہ اپنی ہوک، اپنی ہائے اور اپنی نظر میں نہیں آتا. اور اس وقت جو مسنون دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قرآنی دعا ہے، وہ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. انسان کو حیرت انگیز طور پہ حفاظت کا ایک کوٹ پہنا دیتی ہے، حفاظت کی ایک بلٹ پروف جیکٹ پہنا دیتی ہے، اور حفاظت کی ایک بلٹ پروف گاڑی میں جس پہ بم اثر نہیں کر سکتا، وہ حفاظت کا نظام بناؤ پہنا کے، ایسا حفاظت. حکمران بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں نظام ہتھیار چل جاتے ہیں. دنیا میں واقعات مشہور ہیں جن کی خاطر فوجیں اور پولیس اور حفاظت کے سارے نظام ہوتے ہیں، وہیں ہتھیار چل جاتے ہیں. پر رب کی حفاظت کے نظام کو کوئی نہیں توڑ سکتا، رب کے حفاظت کے نظام کو کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ بات ذہن نشین رہے. اپنی نسلوں کے لیے حفاظت کا نظام بنواتے چلے جائیں، آپ کی نسلوں میں عزت، عافیت، برکت اور راحت ملے گی. مجھے ایک چیز بتائیں، وہ شخص کہنے لگا 2002 میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، ایک بچہ اپاہج ہو کے مر گیا، ایک بچہ کنویں کے آگے جو تالاب پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں مر گیا، ایک بچہ مٹکے میں مر گیا، اور چوتھا بچہ میرے سامنے تھا جو معذور تھا 2.5 سال کا، اس کا نچلا دھڑ کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہی علامات شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے بقول اس گھر میں جو رہا ہے ان کی نسلوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور میں نے اس کو وہم سمجھا، نفسیاتی الجھنے سمجھا، اور میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. وہ لائر تھا وہ شخص. میں لگا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں وکیل ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور میں نے 2002 میں جب اس گھر میں قدم رکھا ہے، اس گھر کا اندر مجھے میرا کچھ نہیں بچایا، اور میرا سب میراث، میرا سب سرمایہ ختم ہو گیا اور میرا کچھ نہ بچا. کیا ہے وہ حفاظت کا حصار ٹوٹا ہے. ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت بڑے فزیشن تھے، نشتر میڈیکل کالج کے، نشتر میڈیکل ہسپتال کے، کالج کے نہیں ہسپتال کے، بہت سینئر فزیشن تھے، شاہ رکن عالم کالونی ملتان میں رہتے تھے. فرمانے لگے کہ میری پوسٹنگ سعودی عرب میں ہو گئی. اس دور میں سعودی عرب میں ڈاکٹروں کی بڑی مانگ تھی، 70s کے دور میں، 70 اس کے بعد کے دور میں، وہاں نئی نئی دولت آئی تھی، نیا نیا مالدار ہوئے تھے، تو وہاں بڑے بڑے ہسپتال بنے بہت زیادہ. وہ کہنے لگے کہ میں وہاں جو ہے سعودی عرب میں چلا گیا، ایک گھر تھا ویران تھا، اور اس گھر کو میں نے پوچھا تو نے کہا یہ نالے، یہ جناتی گھر ہے. جنات کچھ نہیں کہتے مجھے کچھ نہیں. انہیں کہا بھائی کئی لوگ زخمی ہو کے ہسپتال میں گئے ہیں، کئی بےچارے حادثات کا شکار ہوئے ہیں، آپ نہ رہیں. اور مالک کے پاس گیا، اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ہے. اس نے کہا بھائی کرایہ اتنا ہے، انتہائی کم کرایہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں رہنے لگا، پہلی ہی رات میرے ساتھ کہانی شروع ہو گئی. میں نہا رہا تھا تو میرے ہاتھ سے صابن چلا گیا، پتہ نہیں صابن کہاں گیا. میں نے کہا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں صابن کہاں گیا، ہاتھ سے صابن گیا. بوٹی رکھ کے بیٹھا ہوتا تھا روٹی پہ، نکال کے کھانے کے لیے بوٹی غائب، روٹی موجود ہے بوٹی نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ مس ہونا شروع ہو گئیں، اور مجھے احساس ہوا کہ کچھ ہے. کہنے لگے میرے پاس آیت الکرسی تھی پر یقین والی تھی. میری بات سمجھ نہیں آئی؟ جو اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان پہ توجہ کریں، میری بات کو سمجھیں. کہنے لگا میرے پاس آیت الکرسی تھی پر یقین والی تھی. آپ کے پاس بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے پر یقین والا ہو، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے پر یقین والا ہو. میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا. یقین یقین. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے، یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. میں پچھلے یہ آیت الکرسی کی بات یاد رکھیے گا، میں پچھلے درس میں نا رات کو میں نے سفر کیا، سفر کیا تو میں جس جگہ یہ سوگوار واقعہ ہوا تھا آئل ٹینکر کا، ہماری عید کے 29 رمضان کو، اس کے ساتھ ہی ابکری حویلی ہے، باغ ہے، میں وہاں گیا. ابھی نماز فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، وضو کر کے چٹائیاں بٹھیں، میں انصاری صاحب ہم بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں. وہاں کا لانگری آ گیا، اس نے کہا جی یہ لانگری ہے، تو دیکھا جسم اور اس کی باتیں عجیب و غریب. میں نے کہا جلدی کر پکا ساری رات میں بھوک لگی ہے. اس نے کہا بس تندور میں جو ہے میں نے لکڑیاں ڈالی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو روٹی کھلاؤں گا. تو اس کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ دنیا کا کوئی محروم شخص ہے یا بیچارہ اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے اپنے آپ کو. سائنس کی ایک بہت بڑی کتاب بکی تھی دنیا میں, دنیا کی آخری, اس کی قیمت لاکھوں ڈالر لگی تھی. اس کتاب کو میں مختصر واقعہ سنا کے اس طرف جاتا ہوں, حویلی کی طرف. اس کتاب کو خریدنے والے نے جب ساری کتاب کھولی تو کتاب کا آخری صفحہ میں دو لفظ لکھے ہوئے تھے, باقی سارا صاف تھا. اس نے کہا میں لٹی گئی نہیں, میں ماری گئی. دو مائیاں طواف کر رہی تھیں. اب دیکھیں میں ادھر سے نکل کے ادھر چلا گیا. ایک مائی دوسرے سے پوچھنے لگی تو نے فلاں کپڑا کیا بھاؤ لیا. ایک نے لیا تھا 5 روپے ریال, دوسرے نے لیا تھا 7 روپے لیا. دوسری مائی کہنے لگی ہے نہیں پیڑا, میں تو لٹی گئی, یہ طواف ہو رہا ہے. لسٹیں بنا کے جاتے ہیں نا یہاں سے, یہ گفٹ دینے ہیں, یہ گفٹ دینے ہیں, یہ گفٹ دینے ہیں. حالانکہ وہی چائنا کا مال جو وہاں ملتا ہے وہ یہاں ہی ملتا ہے. مائی چین سے, بندہ شادی کر کے آئے چین کی مائی سے, مائی گئی مر, تو اس نے کہا کیا, اس نے کہا چائنا کے مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا, مجھے کہنے لگا انہوں نے کہ جی یہ جب کتاب کو کھولا نا آخری صفحے میں ایک بات لکھی ہوئی تھی, اور وہ بات میں بتا دوں, اتنے لاکھ ڈالر کی قیمتی بات ہے. لکھا ہوا تھا اپنے آپ کو بھی معاف کرو اور دوسروں کو بھی معاف کر. اور دوسروں کو معاف کرنا تو سمجھ آتا ہے, اپنے آپ کو معاف کرنا کیا. اتنی محنت کی, وہ ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, پائلٹ بن گیا, مل اونر بن گیا, میں غریب کا غریب, غریب میں مہاجر کا مہاجر, میں فقیر کا فقیر, میں منگتا کا منگتا, سفید پوش, مجھے کیوں نہ ملا. اسی آگ میں اپنے آپ کو کھا گیا, رب کی تقدیر کے فیصلے پہ راضی نہ ہوا, تقسیم پہ راضی نہ ہوا. تقسیم, تقسیم. اگر سارے ہی ڈاکٹر بن جائیں تو انجیکشن لگانے والا کون ہو, کوڑا اٹھانے والا کون ہو, جھاڑو دینے والا کون ہو, اور ساری پائلٹ بن جائیں تو جہاز کی انجینئرنگ کرنے والا کون ہو. اللہ کا نظام ہے, تقسیم ہے. ہاں محنت کر, کوشش کر, فیصلہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ شخص شاید اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا تھا, میرے سامنے کھڑا ہو گیا. تو وہاں کے ذمہ دار نے بتایا کہ اس نے نیلا طوطا کھایا, خودکشی کرنے نہیں مرا, پولیٹرین سی ذریعہ ادویات سپرے والی دوائی کھائی نہیں مرا, کالا پتھر کھایا نہیں مرا, 81 کی 2 ڈبیاں پوری کھائی نہیں مرا, گندم والی گولیاں کھائی نہیں مرا, پارا پتنی بتایا یہ بھی نہیں مرا. پھر ایک دفعہ کیا کیا, یہ ٹیوب لائٹ کے راڈ ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں 17 یا 21 راڈ اپنے اوپر توڑے, اور یہ کہتا جا رہا تھا ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا, یہ بھی ساتھ کہہ رہا تھا. پھر اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہوا شیشے کے اوپر, پھر بھی نہیں مرا. ابھی کہنے لگا مجھے کہ 10ویں محرم میں گیا میں جام شیریں کی بوتل لے کے, ایک جگہ سبیل لگی ہوئی تھی, انہوں میں نے کہا شربت کی بوتل اس کے اندر ڈال دو. اس نے کہا پتہ نہیں تو نے کیا ملایا ہوا ہے. مجھے غصہ آیا, میں نے ساری بوتل جام شیریں کی اسی وقت پی لی. انہوں نے کہا اس کو دودھ پلاؤ مر جائے گا, میں نے کہا میں نہیں مرا. ایک دفعہ 81 کی 2 ڈبیاں کھا کے ریلوے لائن میں سویا تو لائن ٹرین اس لائن میں چلی گئی. یہ فجر سے پہلے میں بوہڑ کے نیچے بیٹھا تھا, چٹائی بچھی ہوئی, نماز کا انتظار کب داخل ہو, فجر کا وقت اور ہم نماز پڑھیں. یہ اس کی کہانی میں سن رہا تھا. اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا تھا, اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا تھا. اس نے مرنے کی بھرپور کوشش کی, بھرپور کوشش کی, بھرپور کوشش کی. جو اپنے آپ کو معاف کرتا ہے زندگی میں بڑا سکون سے رہتا ہے, رب کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے, رب کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے, رب کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے. مولا میں نے کوشش کی, حلال کی راہیں اختیار کی, مولا میں نے ناجائز راہیں اختیار نہیں کی. تیرا فیصلہ اگر یہی ہے کہ مجھے سفید پوش رکھنا ہے, مولا میں راضی ہوں. یہ لوگ جو راضی تھے نا, ان کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہم, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. اتنا بڑا مقام ملا, اتنا بڑا خطاب اس وجہ سے ملا. اپنے آپ کو معاف کیا, اور زمانے کو معاف کیا. کیا بات تھی؟ کہنے لگے میرے پاس ڈاکٹر صاحب کی بات, واپس چلا آیا ہوں وہاں, میرے پاس آیت الکرسی تھی پر یقین والی تھی. کہنے لگے آخری رات میرے پر حملہ ہوا, وہ یہ ہوا, ایک بچہ میرے سامنے آیا, دروازہ ایک دم ٹھو کر کے کھلا اور میری نیند کھل گئی. وہ اٹھ کے بیٹھا, ایک بچہ تھا چھوٹا سا, اس کی آنکھوں سے ایسے آگ نکل رہی تھی غصے کی حالت میں, وہ میری طرف ایسے بڑھ رہا تھا. ایک دم دیکھا تو میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی, آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی, اور وہ میرے قریب آتا گیا. اور جب میں پہنچا نا, ولا یہودہ حفظہما وہو العلی العظیم, میرے اللہ کے دو نام ہیں, علی میرے اللہ کا نام ہے اور عظیم میرے اللہ کا نام ہے, عظمت والا, طاقت والا, قوت والا, قدرت والا, ہیبت والا, حشمت والا, جلال والا, کبریائی والا, میرے اللہ کا نام ہے. لگا میں نے اس کو دہرانا شروع کر دیا, وہو العلی العظیم وہو العلی العظیم, ایسے آ کے ٹھہر گیا خون خوار, جیسے کوئی طاقت ہے. میرے بستر بیڈ اور چارپائی یا اس کے درمیان کوئی دیوار بن گئی ہے اور اسے آگے نہیں آنے دیتی. کہا بھرپور کوشش کر رہا ہے پر وہ آگے نہیں آیا, اور کرتے 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 ایک دم اس کا وجود ختم ہو گیا. کہنے لگا وہ دن اور اس کے بعد کوئی دن میرے پاس تو کچھ نہیں ہوا, میں آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا تھا اور پھر سکون میں رہتا تھا. جتنے سال وہاں رہا اس مکان میں رہا, اور لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے تھے, آج مرا ہوا پایا گیا, کل پایا گیا, بچ کے نکل آیا. اور میں گیا جہانیہ میں تو وہاں کہنے لگے جامع رحمانیہ, کہنے لگے اس کمرے میں جنات ہیں. اس کمرے میں سخت سردی تھی تو میں نے کہا اس کمرے میں بند کر کے مجھے باہر سے کنڈی لگا دو, صبح نکال لینا فجر کی نماز میں. اور میں سچی بات ہے ساری رات سویا رہا, پتہ نہیں مجھے جنات نہ کوئی, میں کہتا ہوں میرا جن سے معاملہ ہوا, جن آیا میں نے یوں تھپڑ مارا, کندھی نہ لمبیا کھڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں سے صحیح سالم نہیں نکلا, سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت ہوئی, کوئی نہ کوئی ڈسٹربینس ہوئی, کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں یقین والی آیت الکرسی میرے پاس تھی, کئی سال وہاں رہا, آخر میں نے مکان چھوڑ دیا. میری پوسٹنگ خبر میں ہو گئی, اگلے شہر میں ہو گئی سعودی عرب کے, وہاں چلا گیا. کئی عرصے کے بعد مجھے وہاں کا پڑوسی ملا, ایک سعودی تھا, اس نے مجھے کہا کہ تیرے بعد ایک اور آیا کرایہ دار. اس نے کہا وہ رہ سکتا, میں نہیں رہ سکتا. پر وہ کرایہ دار پہلی ہی رات, پڑوسیوں کو تو ٹو رہتی نا کیا بنا, پہلی رات دیکھا تو بندہ نہیں نکلا, دوپہر ہو گئی بندہ نہیں نکلا. انہوں نے کہا گڑبڑ ہے, بندہ واپس نہیں آیا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کرہانے کی آواز آئے, کھول کوئی نہ سکے, جیسے کوئی زخمی ہے اور وہ بول نہیں سکتا, کرہانے کی آواز آئے. تو انہوں نے کہا کہ دروازہ توڑا, جب توڑا تو دیکھا کہ بندہ زخمی پڑا ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ ایسے ہی ایک دم دروازہ کھلا دھماکے سے, ایک بچہ آیا, چھوٹا سا بچہ آیا, اور بچے نے آ کے گھر میں جو چیز پڑی تھی نا مجھے مارنی شروع کر دی, برتن میرے اوپر توڑ دیے, شیشے میرے اوپر توڑ دیے, مجھے مارتا گیا. میں بے بس تھا, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, وہ کوئی طاقتور چیز تھی, مجھے مارتا گیا مارتا گیا اور نٹھال اور زخمی کر کے مجھے چھوڑ گیا ہے. میری جان بچاؤ, مجھے نکالو. ہسپتال میں کئی مہینوں کے بعد وہ بچہ, وہ بندہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا. اس کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں شاید آیت الکرسی ہوگی, گمان ہے, خیال ہے, مجھے یقین نہیں ہے. پر یاد رکھیے گا, یقین کی طاقت کے ساتھ نکلا ہوا بول عرش پہ جا کے لگتا ہے, عرش الہی کو ہلاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ یقین سے پڑھتا ہے نا, لا الہ الا اللہ, پڑھو یقین سے لا الہ, اور جب زمین پہ بندہ پڑھتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے, اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے, وہ ہلنے لگ جاتا ہے. میرا اللہ باوجود جانے کے, باوجود جاننے کے میرا اللہ پوچھتا ہے اے ستون تو کیوں ہل رہا؟ یا اللہ زمین پہ تیرے ایک ماننے والے نے, کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھا, مولا اس کی بخشش نہیں ہوئی. تو میرا اللہ پاک فرماتے ہیں ستون ٹھہر جا, میں نے اس کی بخشش کر دی, جو وعدہ ہو گیا بخشش آپ کی ہو گئی انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا, میں کون ہوتا ہوں بخشش کرنے والا؟ اس حدیث کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں, اس حدیث کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یقین سے لا الہ الا اللہ پڑھا, محمد الرسول اللہ پڑھا, عرش کے سامنے نور کا ستون ہلا یا نہیں ہلا, بس میرے حبیب نے فرما دیا اور ہو گیا، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں میری نظروں کا دھوکہ ہے لیکن مدینے والے کی سند میں دھوکہ نہیں ہے، مدینے والے کی سٹیمپ اور مہر میں نعوذ باللہ دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے یقین سے کلمہ پڑھا، اللہ کے عرش کے سامنے نور کا ستون ہے وہ ہلا، اور اللہ نے پوچھا ستون کیوں ہلتا؟ مولا تیرے زمین پہ بندے نے تیرا کلمہ پڑھا، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ میرا اللہ کہتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، میں نے اس بندے کی بخشش کر دی۔ کوئی شک ہے؟ ہیں؟ نہیں ہے شک، یقین کی دنیا کے اندر شک نہیں ہے، جس میں شک ہے اس میں طاقت نہیں ہے، جس میں طاقت نہیں ہے اس میں مدد نہیں ہے، اور جس میں مدد نہیں ہے اسی کو نحس کہتے ہیں، اسی کو ساتھ نہیں کہتے۔ وہ ساتھ پھر تیری ہاتھ سے نکل جاتی ہے، وہ ساتھ تیری زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ یقین کے ساتھ کہہ کے دیکھ، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یقین کے ساتھ کہہ کے دیکھ، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یقین کی اپنی طاقت ہے۔ مومن اپنے ہر لمحے کا خیال رکھتا ہے، ہر لمحے کا خیال رکھتا ہے۔ انڈیا کا ایک وزیر اعظم تھا شاستری، وہ اتنا زیادہ خیال رکھتا تھا ان ساتوں کا، ان ساتوں کا، ایک ملک کا دورہ اس نے کالی بلی کی وجہ سے ڈیلے کر دیا، کسی ملک کا دورہ تھا، آگے سامنے سے کالی بلی آ گئی، تو جوتشیوں نے کہا، رملوں نے کہا، نجومیوں نے کہا، انہیں کہا سرکار آپ کا یہ دورہ، انہیں کہا ڈیلے، چل، کالی بلی کی وجہ سے۔ وہ ان ساتوں کے اتنا مانتا تھا، اس کا یقین تھا، ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، اس کا یقین تھا، ہمارا بھی ساتوں پہ یقین ہے کہ اب یہ سات آئی ہے، اس سات میں میں نے کرنا کیا ہے، ہے یقین، یہ اللہ کی سات۔ اس کو ہمارے بڑے ایک لفظ کہتے ہیں، وہ لفظ ذرا سن لیجئے گا اور ساری زندگی یاد رکھیے گا، یہ بڑوں سے سنا، وہ ایک لفظ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حال کے امر کو پہچانے، اس وقت میرے اللہ کا امر کیا ہے، اس حال میں میرے اللہ کا حکم میرے اوپر کیا ہے، حال کے امر کو پہچانے، اس وقت میرے اللہ کا امر میرے اوپر کیا ہے، بس اب میرے سامنے میری محبوب چیز آئی ہے یا میں خود محبوب ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، میری اپنی جان میں مجھے محبوب ہے، اپنی اولاد مجھے محبوب ہے، اپنا مال مجھے محبوب ہے، اپنا ایمان مجھے محبوب ہے، اپنی نسلیں مجھے محبوب ہیں، اپنا گھر، اپنی چیزیں، اسباب مجھے محبوب ہے، میں چاہتا ہوں ان کی حفاظت رہے اور قیامت تک رہے، تو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے ہی ایک حفاظت کا حصار، حفاظت کا نظام اور طاقت، ایک سیکیورٹی آ کے میرے ارد گرد ٹھہر گئی، جہاں فرشتے حفاظت کرتے ہیں، جنات، شیاطین، نظر بد، شرارتی چیزیں، جادو، ٹونے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جہاں میرے رب کے فرشتوں کی حفاظت کا نظام آ جاتا ہے۔ فرشتوں سے بڑھ کے کائنات میں کوئی طاقت ہے؟ کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ فرشتوں کا نظام ہے جو میرے آپ کے قریب آ جائے گا، اس لفظ کے پڑھنے سے، اس بول کے پڑھنے سے، ان لفظوں کو اپنی زندگی کا معمول بنانے سے، ایک نظام ہے، یہ میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں، ایک نظام ہے۔ اور ایک اور ساتھ ہے، وہ ہے چاشت کی ساتھ۔ کون سی ساتھ؟ چاشت۔ اور چاشت کا وقت، یہ سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 20 منٹ کے بعد، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اشراق کے تقریباً 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور چاشت کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ ظہر کا وقت شروع نہ ہو، بس یہ آسان سی چیز ہے۔ کیوں جی؟ پھر سن لیں، میں آپ کو وقت بتاتا ہوں، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد کس کا وقت شروع ہوتا ہے؟ اشراق کا۔ اشراق کے 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، ٹھیک، اور اشراق کے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کے بعد وقت کس کا شروع ہوتا ہے؟ چاشت کا. اور چاشت کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ ظہر کا وقت شروع نہ ہو. ظہر کا وقت شروع نہ ہو. اور ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ زوال کے وقت کے بعد. اور زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 20-22 منٹ ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جو زوال کا وقت ہوتا ہے. کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا, 20-22 منٹ چند منٹ ہوتا ہے زوال کا وقت, بس یہ شروع ہو جاتا ہے. اب اوقات بتانا مطلوب نہیں, یہ آپ کو اوقات بتا کے اس ساتھ کو بتانا مطلوب ہے. یہ جو اشراق کے دو نفل ہیں کہیں بھی ہیں پڑھ لیں, حتیٰ کہ آپ سفر میں ہیں نا, سفر میں ہیں آپ, ٹرین میں, آپ جہاز میں, آپ گاڑی میں ہیں, تو وضو اگر ہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. نفل کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں, باقی ہر نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے. نماز کے 13 فرض ہیں, نفل پڑھ سکتے ہیں. ہاں خود ڈرائیو کر رہے ہو تو خیال کریں, یہ نہ ہو کہ ادھر سٹیرنگ سے ہاتھ جائے اور پھر نہ, احتیاط کریں. چاش کا وقت اگر وہیں بھی آ گیا ہے تو نفل پڑھ لیں, باوضو ہیں تو وضو کر کے نفل پڑھ لیں. یہ ایک ایسا لمحہ ہے, ایسی گھڑی ہے چاشت کی جو نسلوں کو دولت دلواتی ہے. اور آج ایک وظیفہ بتاتا ہوں چاشت کا, صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. کتنی بار؟ 3 بار پڑھنا. پھر سن لیجئے غور سے, پھر بتاتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. تیسری بار پھر سن لیجئے تاکہ یاد ہو جائے. یہ ہے اشراق کا عمل. سبحان اللہ, اے نہیں چاشت کا بھول گیا, معذرت, چاشت کا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, عظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. یہ 3 بار پڑھ لیجئے اشراق کے نفل پڑھ کے. اس وظیفے میں اور اشراق کے نفل میں رزق کی فراوانی کی اخیر ہے. اخیر سمجھتے ہیں, میں پھر چاشت کہہ رہا ہوں, اشراق کہہ رہا ہوں, چاشت اخیر ہے, اخیر ہے اس وظیفے میں, اس وظیفے میں اور اشراق کے چاش کے نفل میں اخیر ہے. اس ساتھ کو جس نے پہچان لیا نا, میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آئندہ درس میں اس ساتھ کے بارے میں کچھ میں آپ کو قیمتی راز دوں گا انشاءاللہ آئندہ درس میں. ہماری چونکہ ساتوں پہ بات چل رہی ہے, یہ اشراق کے بعد جو ساتھ شروع ہوتی ہے, دیکھیں نمازیں ہمیشہ ساتوں میں آتی ہیں, یہ ساتھ کوئی اتنی غیر قیمتی چیز نہیں ہے. ہاں اس ساتھ کے اندر ہم غیر اللہ کو شامل کر لیں, وہ ساتھ شرک بن جاتا ہے, بدعت بن جاتی ہے, کفر بن جاتا ہے. اس ساتھ کو اگر دین کے اندر شامل کر لیں, جیسے سحری کی ایک ساتھ ہوتی ہے, یوں ہوئی سحری ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کھانے والا روزے دار نہیں ہوگا, چاہے بھوکا رہ جائے روزے دار نہیں ہوگا. اچھا فجر کی ایک ساتھ ہوتی ہے, کون سا سفیدہ نمودار ہو جائے جس میں فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس طرح اشراق کی ایک ساتھ ہوتی ہے. یہ نظام اسلام کا, دین کا ساتھوں پہ چلتا ہے اور چل رہا ہے. پھر اسی طرح فجر کی ساتھ ہوتی ہے اور اسی طرح اشراق کی ایک ساتھ ہوتی ہے, اس طرح چاش کی ایک ساتھ ہوتی ہے. پھر وہ ساتھ ختم ہوتے ہیں, ظہر اس میں شامل ہو جاتی ہے, نمودار ہوتی ہے, پھر ظہر کی ایک ساتھ ہوتی ہے, پھر عصر نمودار ہوتی ہے, پھر عصر کی ایک ساتھ ہوتی ہے, پھر وہ ڈوبتے ہی مغرب نمودار ہو جاتی ہے, پھر کون سا اندھیرا غالب آئے تو عشاء نمودار ہو جاتی ہے, کون سا اندھیرا غالب آئے تو مغرب نمودار ہوتی ہے, اور پھر کون سا اندھیرا, مغرب بھی اندھیری کی نماز ہے, پر کون سا اندھیرا آئے تو عشاء ہو جاتی ہے. یہ ساتھ ہے, ساتھ ہے, یہ نظام ساتوں میں چلتا ہے, ساتوں میں چلتا ہے. آپ اشراق کی ساتھ میں یہ 3 دفعہ پڑھ لیجئے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. بس تین بار، دل کی گہرائیوں میں، یقین کی دنیا میں، پورے دل کو اور اپنے من کو، اپنی طبیعت کو، اپنے اللہ کو، اپنے وجود کو، سب کو حاضر ناظر کر کے، متوجہ کر کے، اللہ کی طرف دھیان دے کے اس لفظ کو تین بار پڑھ لیجئے، صرف تین بار پڑھ لیجئے، چاشت کے نفل پڑھ کے. چاشت کے کتنے نفل ہیں؟ ہاں جی آٹھ، دو بھی ہیں، کتابوں میں آتا ہے کوئی آٹھ نہیں پڑھ سکتا تو دو بھی پڑھ لے تو اشراق کے نفل ہو جائیں گے قبول. چاشت کے بول کے پھر اشراق میں آ جاتا ہوں، دو بھی ہیں. پر اس لفظ کو پڑھنا نہ بھولیے، یہ ساتھ ہے آ کے ایسے وقت میں آتی ہے جس وقت میں ایک وقت شروع ہوتا ہے. اب وہ وقت میرا دل چاہتا ہے آج سنا دو. ایک وقت ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، میں نے پچھلی دفعہ ایک خالص آکسیجن جس کو کیا کہتے ہیں، اوزون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اوزون سنا ہے نا، آکسیجن کا جو مکھن ہے اس کو اوزون کہتے ہیں، وہ فجر کی نماز کے وقت اور پہلے ہوتی ہے. فجر کی نماز کا جو اول وقت ہے نا، اول وقت، اس وقت ہوتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ ان چیزوں میں کیسے نکلتی ہیں، ایک خاص کیمیکلی اثر ہوتا ہے، ہماری نظام میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جب سورج یوں جاتا ہے، جب چاند یوں جاتا ہے، ایک تبدیلیاں ہوتی ہیں. یا آپ سائنس کی دنیا کو دیکھیں گے، سائنس کی دنیا کو تبدیلیاں ہوتی ہیں. یہ جو وقت اشراق کا ہے نا، چاشت کا ہے، اس وقت ایک تبدیلی ہوتی ہے نظام عالم میں، ایک تبدیلی ہوتی ہے اور ایک خاص ساتھ آتی ہے. اس ساتھ کے اندر کائنات کا ایک راز کھلتا ہے. رخ سے پردے ہٹے، تور چلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. ایک خاص ساتھ آتی ہے، اس ساتھ کے اندر حیرت انگیز فیصلے ہوتے ہیں. قدرت کا نظام چلتا ہے اس ساتھ کے اندر، قدرت کا نظام چلتا ہے اس ساتھ کے اندر، اور اللہ کی خاص تقسیم ملتی ہے. کیوں کہا؟ اگر ساتھ نہیں ہے تو کیوں کہا کہ جمعے میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے؟ ہے حدیث میں، سنا، پڑھا. کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ منہ سے اچھے بول بولو، بعض اوقات ایسی ساتھ ہوتی ہے جو بولو قبول ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یا اللہ میں اس وقت کچھ اور چیز ہی مانگ لیتا. سنا ہے، ایک ساتھ ہوتی ہے، اس ساتھ میں فیصلے ہو جاتے ہیں، قدرت کی تقسیم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس ساتھ میں قدرت کے نظام کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس ساتھ میں اللہ کی تقدیروں کے نظام کے فیصلے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں اس ساتھ کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن آج کے درس میں جو خاص چیز آپ سے عرض کروں گا، یاد رکھو میری بات کو، نوچندی ہے، نیا چاند ہے، اور سفر کی نوچندی ہے، ہر نئے چاند کی نوچندی، سفر سے مراد نئے چاند کی نوچندی. اور سفر کے بارے میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں، آئندہ بھی بتاؤں گا. نحوست کا جو خیال ہے سفر کے بارے میں، نحوست کا تصور ہے میرے جی میں ہے کہ پورا درس اس کے بارے میں بتاؤں، یہ کہاں سے شروع ہوا، ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے، کہ سفر کے بارے میں، کہ فلاں دن سفر کے غسل کرو، باغ میں پھرنے جاؤ، پھر سفر کے بارے میں یہ کرو، اس کا نحوست کا تصور کہاں سے نکلا، اور نحوست کے لیے عمل کیا ہوتے ہیں، اور پھر واقعی نحوست ہے یا نہیں ہے، یہ میں آئندہ درس میں بتاؤں گا. اور ایک بات اور بھی بتاؤں گا کہ چاشت کی گھڑی، چاشت کی گھڑی اور اس گھڑی کے اندر یہ تین دفعہ کے بول، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں باتیں کریں گے. آج کی بات جو عرض کروں گا، ایک خاص لمحہ ہے قبولیت کا، شب جمعہ ہے، نوچندی ہے، اور اللہ کی مخلوق اور مہمانان نبوت، میزبان مصطفیٰ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آج جمع ہیں، میرے مدینے والے کے غلام ماننے والے جمع ہیں. تو لہذا قبولیت کا کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ذکر خاص ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، اس ذکر خاص کو جتنے یقین، جتنے درد، کتنے دھیان، کتنی طاقت اور توجہ کے ساتھ اس ذکر خاص کو بیٹھ کے پڑھیں گے، اتنا زیادہ اللہ جل شانہ کی محبت اور قبولیت نصیب ہوگی، اور حیرت انگیز قبولیت کے فیصلے ہوں گے جتنا یقین سے پڑھیں گے اور جتنا درد سے پڑھیں گے. اور یہ جو ذکر ہے نا آج ہم جو کریں گے، سلطان الاذکار، لا الہ پھر الا اللہ پھر اللہ پھر اللہ ہو، یہ جو کریں گے یہ تو بیماریوں کو ایسے اڑا دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. ایک نشست میں جہاں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا جائے، ایک نشست میں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا جائے، میں مبالغہ نہیں کرتا، پر آج نشست میں 70,000 سے زیادہ کلمہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ آپ صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اس وقت ہمارے ساتھ پورا عالم ہے نیٹ کے ذریعے ہے، اور لائیو دنیا ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے بعد بھی ہوگی، اور نہ معلوم اللہ کی کتنے لاکھوں کروڑوں جنات بھی ہوں اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں. آج کے دن میں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا جانے میں انشاءاللہ شک نہیں ہوگا. مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا. فرمایا جس نشست میں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا جائے وہاں اللہ مصیبتوں کے پہاڑ ختم کر دیتا ہے اور مرادوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے. بس دو چیزیں ختم ہیں، اور بولیں کیا چاہیے؟ مصیبتوں کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں اور مرادوں کی جھولیاں بھر جاتی ہیں جہاں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا جائے. 70,000 دفعہ، 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا جائے، اور یہاں تو 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور 70,000 دفعہ الا اللہ، اور 70,000 دفعہ اللہ، اور 70,000 دفعہ اللہ ہو، اور پتہ نہیں اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں زیادہ. تو یہ لمحے آنے والے ہیں، یہ بھی ساتھ ہے، اس ساتھ کا خیال رکھیں، اس کی قدر دانی کریں. یہ لمحے آ چکے ہیں، آنے والے نہیں بس آ چکے ہیں. چند اعلانات ہیں جس میں آپ میں توجہ چاہوں گا، جس میں آپ کا میں دھیان چاہوں گا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ لمحے آنے والے ہیں، اور خوش قسمت ہے جو ان لمحوں کو قیمتی بنائے گا اور توجہ سے اس میں بیٹھے گا. ایک اعلان ہے کہ اجتماع کی خدمت کے لیے ہمیں خواتین اور حضرات و خواتین، مرد اور خواتین کے نام چاہیے. خواتین اپنے نام خواتین میں پیش کریں، مرد حضرات، اور اس نام کو لکھوانے کے لیے ہمارے بائیں طرف ستون جو ہے 25 نمبر ستون، اس کے سامنے احباب کھڑے ہوں گے، دو حضرات، ان کے پاس کاپی قلم ہوگی، ان کو درخواست کی ہوئی ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہوں، یہ نام وہاں ضرور لکھوائیے گا. خدمت کے لیے حضرات، مختلف شعبوں کی خدمت کے لیے. اور ایک درخواست بارہا کی جاتی ہے، آج پھر درخواست کر رہے ہیں، تسبیح خانے میں قیام میں آنے والے حسب موسم بستر، چاہے وہ درس میں آئیں، دم میں آئیں، یا اجتماع میں تشریف لائیں، اپنے بستر ہمراہ لائیں. اب سردیاں آ رہی ہیں، یہاں مخلوق آ کے پھر بہت زیادہ زبان اونچی نکل جاتی ہے لوگوں کی. میں نے لوگوں کو بہت غلط بولتے دیکھا ہے کہ ہمیں آپ نے یہاں بلایا ہے، ہمیں بستر ہی نہیں دیتے. تو بھائی بستر ہم کہاں سے لے آئے سینکڑوں ہزاروں افراد کے لیے؟ لوگ بہت زیادہ، بس میں کون سا لہجہ کہوں، اختیار کرتے ہیں. تو بستروں کے بارے میں احتیاط کریں. اور دوسری درخواست یہ ہے آپ تمام حضرات کہ آج مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ اپنے علاقے کے جو گنگے حضرات ہیں، ہر بندہ دو دو گنگے محنت کر کے لائے گا. کون لائے گا آج اپنے علاقے کے؟ دیکھیں آپ حضرات توجہ نہیں فرما رہے اس مظلوم قوم کے لیے. یہ گنگے مظلوم ہیں، ان کو کون سکھائے گا، کون سمجھائے گا؟ ساری دنیا کا نظام گنگوں کے لیے ہے. مدینے والے کا نور دل میں اتر جائے اس کے لیے گنگوں کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. تو آپ بتائیں کون محنت کرے گا، اور اپنے علاقے کے گنگے، دو بندے گنگے یا ایک گنگا ساتھ لائے گا، کون محنت کرے گا؟ ہاں جی، پکی بات ہے، تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں، مجھے زیادہ توقع ہے. دوستی لگا کے اسے ساتھ لائے گا، اور دوستی لگا کے اسے اس کو لائے گا اور اس کو بٹھائے گا، ہر دفعہ محنت کر کر کے، یاد دہانی کرا کرا کے. گنگے چونکہ میسج پڑھتے ہیں، انہیں مسلسل میسج کر کر کے پورا ہفتہ میسج کرتے تیار کرتے رہنا ہے، پھر لے آئیں، پھر آئندہ ہفتے کے لیے روز میسج کریں، روز ہیلو ہائے لائیں گے. اور یہ خواتین سے بھی درخواست، میری بہنیں سن رہی ہیں، یہ بھی وعدہ کریں کہ اپنے علاقے کے اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنے بھائی، یا اپنے کسی گھریلو محرم فرد کے ذریعے گونگے لائیں، خواتین بھی میری درخواست پہ غور کریں اور اس خیر میں حصہ ملائیں، ضرور ملائیں انشاءاللہ. کراچی کا درس 18 فروری کو 1 بجے ہوگا اسی جگہ پہ، اور ہمارا جو اجتماع ہے 2 حصوں میں ہوگا، 23 نومبر بروز جمعرات عصر سے شروع ہوگا اور 26 نومبر بروز اتوار صبح دعا ہوگی. یہ پہلا حصہ ہے پنجاب بلوچستان کے لیے اور بیرون ممالک کے لیے، اور جو ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ صبح سندھ اور سرحد اور آزاد کشمیر کے لیے ہے. یہ ہمارا اجتماع جو شروع ہوگا یہ 30 نومبر بروز جمعرات عصر سے شروع ہوگا اور 3 دسمبر بروز اتوار صبح دعا ہوگی. اور اپنے حضرات بستر ہلکے لائیں، گرم نہ لائیں کیونکہ اتنی سردی نہیں ہوگی. اور اس میں اعظم کا جو دم ہے ہمارا اسی اتوار کو ہے، اسی اتوار کو نماز فجر کے بعد، اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ہمارا گیٹ بند ہو جائے گا، تقریباً 8 بجے گیٹ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے تشریف لے آئیں. اور اس کے بعد دم کے بعد پوری دنیا میں جو مختلف خدمت کرنے والے شعبے کے حضرات ہیں اس میں انشاءاللہ ان کا مذاکرہ اور درس ہوگا. اور مغرب کی نماز کے بعد اسی دن کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا، کشف المحجوب کا حلقہ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب پڑھی پڑھائی جائے گی، اور پھر مراقبہ ہوگا، مراقبہ. اس میں ایک بات میں ایک درخواست کروں گا، پوری دنیا میں پہلے حضرات ہمارے کچھ مخلصین تھے، ان کی مصروفیت کی وجہ سے یہ نظام بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور ہو رہا ہے. پوری دنیا میں لوگ ترجمہ کر کے مختلف زبانوں کے درس کا ترجمہ کر کے درس کو لکھ کے کام دیتے تھے، پھر آگے کام لیتے تھے. یہ نظام متاثر ہے، کوئی ساتھی ایسا نہیں جو ان سے رابطہ کرنے والا ہو. کئی لوگ مجھ تک پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تڑپ رہے ہیں پوسٹوں کا ترجمہ، مختلف زبانوں کا ترجمہ، درس کو کاغذ پہ لکھ کے کمپوز کر کے اس کو دینے کا نظام، یہ متاثر ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہے. اس سلسلے میں میری درخواست ہے کہ اگر کچھ میرے ساتھی اس سلسلے میں توجہ فرمائیں، مختلف احباب اس کی ایک جماعت ٹیم بنا لیں جو پوری دنیا میں مختلف زبانوں والوں کو انتظار رہتا ہے کہ ہماری پوسٹیں آئیں گی، میگزین آئے گا، درس آئے گا، یہ چیزیں آئیں گی. اس میں میرے حضرات آپ توجہ فرمائیں، آپ سے درخواست ہے انشاءاللہ. اور اگلی بات، احمد پور شرکیہ میں انشاءاللہ اس میں اعظم کا جو دم ہوگا 31 دسمبر کو ہوگا، اور ابھی درس کے بعد جو ہے لنگر کا وسیع انتظام ہے، حضرات فوراً لنگر کے لیے تشریف لے جائیں. بعض حضرات بیٹھے رہتے ہیں، لنگر ختم ہو جاتا ہے، سمیٹ دیا جاتا ہے، پھر بعد میں ان کو پریشانی ہوتی ہے. اور ابکری رسالے کو کیبل پر پھیلانے کے لیے احباب توجہ فرمائیں، کیبل پر جہاں اور بہت کچھ ہے وہاں اس خیر کو پھیلانا آج کے وقت کی ضرورت ہے. تو اس لیے کیبل پر اپنی رسالے کو پھیلانے کے لیے احباب توجہ فرمائیں. اور ہمارا جو ٹیلینار کا نمبر اپکری کے ہر رسالے صفحہ نمبر 40 پہ لکھا ہوتا ہے، یا ہمارے بائیں طرف ستون نمبر 25 پہ احباب کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نام لکھوا دیں. ہر جمعرات کو انگریزی زبان کو لائیو ترجمہ کرنے کے لیے اگر کوئی احباب ہوں تو وہ بھی ہمارے بائیں طرف احباب کھڑے ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ مجالے سے مجذوبی تک کھڑے ہوں گے آخر تک، ان حضرات کو لکھوا دیا جائے اسی حال میں، قاسم حال کے بائیں طرف. اور حامیم لا ینصرون 313 بار صبح شام ضرور پڑھیں. یہاں کا نظام، اس کا تصور، میرا، میری نسلوں کا، میرے ساتھیوں کا، اس سارے نظام کا تصور، حفاظت، کفایت، کفالت کا ضرور پڑھا کریں. یہ میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، یہ میری فیس بھی سمجھیں، یہ میرا کمیشن سمجھیں کہ میں بہت زیادہ دعاؤں کا محتاج ہوں، بہت سے زیادہ، میری نسلیں بھی، میرے ساتھی بھی. اور اسی طرح یا حفیظ و یا سلام بھی اسی تصور کے ساتھ 11 بار یا 1 تسبیح پڑھا کریں. اور بعض حضرات مجھ کو نیٹ پہ، موتی مسجد میں یا رسالے میں اپنا جو ہے کوئی مجھ سے رابطہ ناتا جوڑ کے عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں. ہمارے تسبیح خانے میں بعض خواتین مرد حضرات آتے ہیں، یا موتی مسجد میں، یا نیٹ کی دنیا میں. میں حکیم طارق کا خلیفہ ہوں، اس کا کزن ہوں، اس کا شاگرد ہوں، اس نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے. یہ باتیں پھیلا کے مخلوق خدا کو بہت دھوکہ دیتے ہیں، اس میں احتیاط بھی کی جائے اور اس کی تدبیر بھی کی جائے. اور دوسرا، اپنے طبی روحانی تجربات و مشاہدات مرد اور خواتین ضرور لکھیں، اور جس کو ملا ہے خدمت اور عبادت سے ملا ہے. تو میرا ایک مشورہ ہے، یہاں آئیں تو 2 چیزیں کریں، خدمت اور عبادت. ابھی کچھ حضرات ہیں یہاں آئے ہیں، اور دم تک رہیں گے تو کوشش کریں خدمت میں حصہ ملاتے رہیں. تو بوڑھے اور ریٹائرڈ حضرات یہاں اپنی زندگیاں وقف کریں, یہاں خدمت کا موقع بھی ملتا ہے, عبادت کا موقع بھی ملتا ہے. ذکر خاص ساتھ نہ لے جائیں. اور شجرہ طیبہ, منتخب احادیث اور آداب معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے, ضرور پڑھا کریں. اور اپنے موبائل پر فالو اپکری کا میسج ضرور لگائیں, بہت برکت ہوتی ہے, حفاظت ہوتی ہے. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں, اپنی جیبوں اور جوتوں کی حفاظت کریں اور اپنے موبائل کی حفاظت کریں, کوئی ہماری وجہ سے گنہگار نہ ہو جائے. پارکنگ کی رقم ہم نہیں لیتے, یہاں مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں, اسلام نے سب کے حقوق ہیں, پارکنگ میں احتیاط کی جائے. مانگنے والے مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ راستے بند نہ کیے جائیں, اللہ کی مخلوق آتی ہے گاڑیوں سے بھی اور جگہ جگہ کھڑے بھی نہ ہو. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اس کو خیر کا ذریعہ بنائے. اب وہ لمحہ آن پہنچا ہے, وہ گھڑی آن پہنچی ہے. اصل تو یہ گھڑی پتہ کب شروع ہوتی ہے قبولیت کی؟ جس وقت درس شروع ہوتا ہے اس وقت یہ قبولیت کی گھڑی شروع ہو جاتی ہے. جس وقت درس شروع ہوتا ہے, پہلے آنے والا پہلے پائے گا, دیر سے آنے والا دیر سے پائے گا, آخر میں آنے والا آخر میں پائے گا. تو جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے ملتا ہے. میرا اللہ کسی کی قربانی کو رد کر دے, یہ رب کے ہاں نا انصافی نہیں ہے, اللہ کے ہاں انصاف ہے. تو کوشش کریں مغرب یہاں پڑھ لیا کریں, جمعرات کے دن کمپرومائز نہ کریں کسی مصروفیت سے, پیار محبت سے ان چیزوں کو چھوڑ کے مغرب یہاں پڑھ لیا کریں. اور درس اور دعا سے پہلے نہ جایا کریں. اب وہ لمحہ ہے آج ذکر کا, دعاؤں کا, اعمال کا اور اللہ کے خزانوں سے ملنے کا. سبحان اللہ وبحمد سبحان افضل الذکر لا الہ اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے اخلاص دے دے اخلاق دے دے برکت اور عافیت دے دے من کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے یا اللہ کامل ایمان دے دے برکت اور عافیت دے دے ہر آمین کہنے والی کی آمین قبول فرما ہر حاضر ہونے والی کی حاضری قبول فرما والا جو دنیا کے جسی کونے میں بیٹھا آمین کہہ رہا اس کی حاضری قبول فرما اس کی آمین قبول فرما والا برکت کی راہیں کھول دے عافیت کی راہیں کھول دے عزت کی راہیں کھول دے اور ذلت کے راستے بند فرما عافیت کی راہیں کھول دے اور دنیا میں خیریں عطا فرما اور آخرت میں خیریں عطا فرما، اور دنیا میں برکتیں عطا فرما، اور مولا آخرت میں برکتیں عطا فرما۔ مولا علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا۔ ہر خیر کو متوجہ فرما، ہر شر کو ہم سے دور فرما۔ دنیا میں بھی خیریں عطا فرما اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما۔ یہاں آنے والا مولا کوئی جھولی خالی نہ جائے، سب کو اپنی رحمت سے جھولیاں بھر دے، ان کی دل کی مرادیں پوری کر دے، ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے، عزت اور عافیتوں کے دروازے کھول دے، اور خیروں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ کسی کو محروم نہ بھیج، سب کو دے دے۔ جنہوں نے بیٹے مانگے ان کو بیٹے دے دے مولا، جنہوں نے اولاد مانگی اپنی رحمت سے اولاد دے دے، اپنے کرم سے اولاد دے دے، اپنے فضل سے اولاد دے دے، اپنی عطا سے اولاد دے دے، اپنی رحمت سے برکت دے دے، اپنی رحمت سے برکت دے دے، اور بیٹے دے دے، ایمان والے بیٹے دے دے، اخلاص والے اور برکت والے بیٹے دے دے مولا۔ ایسے بیٹے دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، جو دلوں کی راحت کا سکون اور سامان بن جائیں۔ اے سخی آقا، جو غربت میں دھنسے ہیں ان کو اے اللہ خوشحالیاں دے دے، ان کو راحتیں دے دے، اور ان پہ فضل متوجہ فرما، ان پہ کرم متوجہ فرما، اور ان پہ رحمت متوجہ فرما۔ اے اللہ بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے حوصلوں کو حوصلہ دے دے۔ اللہ قیدیوں کی خلاصی بھی دے اور ان کو توبہ کی توفیق بھی دے۔ یا اللہ ہماری راہوں کو آسان فرما، ہمارے رستوں کو سہل فرما، اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ دنیا کے جس کونے سے یہاں کوئی آیا مولا، اس کی حاضری قبول فرما، اس کو خیر کا ذریعہ دے دے، اس کو برکت کا ذریعہ بنا، اس کو عافیت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما۔ مولا جو دل میں جو مراد لے کے آیا ہے قبول فرما، جو مشکل لے کے آیا حل فرما اور ختم فرما۔ اللہ اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اور سارے عالم کی حفاظت فرما۔ ہماری کچہریوں کی چھاونوں کی مولا حفاظت فرما، ایوانوں کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے گھر در کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو دل کی مانگ کے لائے ہیں مولا پوری فرما، اور جو سوچا نہیں پوری فرما۔ اور اللہ تسبیح خانی کی غیب سے حفاظت فرما، کفایت کفالت فرما، اور ہماری مدد فرما، ہمارے ہر اٹھے ہوئے قدم کو ہر شر سے بچا اور خیر کو متوجہ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جی کون بتائے گا؟ جو بتائے ادھر تشریف لائیں، جنہوں نے بتانا ہے۔ اللہ پاک نے نوازا، کسی وظیفے سے، کسی ٹوٹکے سے فائدہ ہوا، اس کو سعادت سمجھ کے بتائیں، اپنی مجبوری سمجھ کے بتائیں۔ اچھا، اس کے بتانے سے اللہ پاک پھر اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے، تو نے میرے احسان مندی کے جذبے کو مخلوق کو بتایا، اس کو فائدہ پہنچا، اللہ پھر اور دروازے کھول دیتا ہے۔ ادھر تشریف لائیں، جنہوں نے بتانا ہے ادھر آ جائیں۔ جی بتائیں۔
السلام علیکم۔ مجھے موٹر سائیکل خریدنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، مجھے موٹر سائیکل چاہیے تھی، تو میں نے یہاں سنا تھا درس کے دوران کہ اول آخر مرتبہ درود ابراہیمی ایک ایک مرتبہ یا طاق تعداد میں، اور 11 مرتبہ یا سورہ مائدہ کی 114 نمبر آیت، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ 11 مرتبہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے، اس کام کا تصور رکھ کے۔ میں نے یہ صرف ایک دن کیا ہے پانچوں نمازوں میں۔ دوسرے دن مجھے الحمدللہ اپنا ایک جاننے والا وہ کہنے لگا، یار میں موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں، وہ بہت ہی مناسب قیمت پہ مجھ کو مل گئی الحمدللہ۔
جی اور بتائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ہم میاں بیوی آپس میں ناراض ہو گئے تھے، مسلسل 3 دن ناراضگی رہی، تیسرے دن میں نے پہل کر کے اس کو منایا، اپنی بیوی کو منا لیا۔ رات کو خواب میں نے دیکھا کہ دو سرخ اونٹ جس کی قیمت بہت زیادہ، ساتھ کچھ اور نظر بھی آیا، یعنی کہ پیمنٹ اس کی وہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ، وہ مجھے دکھائی دیے. صبح جب میں اٹھا تو مجھے محسوس ہوا، مجھے احساس ہوا کہ یہ دو اونٹ دراصل مجھے اپنی بیوی کو منانے کا صدقہ یا اس کا اجل دیا گیا ہے. صبح جب اٹھا تو جسم میں میں وہ چیز بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد حسن عبدال جب آپ کا درس ہوا تھا، وہاں پہ آپ نے عمل بتایا تھا یا قہارو 1100 دفعہ. اس کے بعد سے جب بھی مجھے ایسا لگا کہ میں ناراضگی کا کوئی موقع بن رہا ہے تو میں 1100 قہارو یا 1100 دفعہ یا قہارو یہ عمل میں کر لیتا ہوں، تو اس کے بعد دوبارہ سے ہماری جو ہے وہ محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے.
جی اور بتائیے.
پچھلے جو رمضان گزرا اس میں میں اعتکاف بیٹھا اپنے محلے میں ہی، وہاں پہ ہم نے آپ نے یا کل یا یوہل کافرون سورت کا عمل بتایا ہوا تھا 1001 دفعہ، ہم نے وہ کیا. پہلے دن کچھ احباب جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہمارے گوڑے جو ہیں وہ بہت سخت ہیں، یعنی اٹھا نہیں جا رہا، درد ہو رہی ہے. ہم چونکہ وہ عمل کر چکے تھے، میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ لگا لو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. انہوں نے وہ لگایا تو ان کو فوراً اسی چیز کا افاقہ ہوا اور ان کے دل میں جذبہ بھی پیدا ہو گیا اس عمل کو اور کرنے کا. تیسرے 23 رمضان میں ایک صاحب جن کے معدے میں درد تھی، اچانک سے درد ہوئی، میں نے وہی تیل ان کی ناف میں ڈال کے مسلنا شروع کر دیا. 3 سے 4 منٹ کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ یہ میرے معدے کے 3 یا 4 آپریشن ہو بھی چکے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں فوراً سے پہلے اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں.
جی اور بتائیے.
السلام علیکم. السلام علیکم حضرت جی. میں نے ایک نسخے کو بڑا آزمایا کہ جس کی نکسیر پھوٹے، تو نکسیر پھوٹتے جس کی نکسیر پھوٹی ہو کوئی دوسرا شہادت کی انگلی سے اس کے ناک پر پہلا کلمہ لکھ دے تو نکسیر فوراً بند ہو جاتی ہے. اس کو میں نے کئی بار آزمایا اور یہ بڑا مجرب آزمودہ ہے. یہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے کمر درد کے لیے اور جوڑوں کے درد کے لیے. میری والدہ نے یوز کیا تو ان کو کافی فرق ہوا. 50 گرام آپ نے اسبغول کا چھلکا لینا اور 50 گرام آپ نے کلونجی لینی ہے. کلونجی کا پاؤڈر بنا کے آپ نے اسبغول کے چھلکے میں مکس کر لینا اور 100 گرام اس میں شہد ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کر کے دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ لے، انشاءاللہ آپ کو کافی فاقہ ہوگا. جزاک اللہ.
جی
السلام علیکم. حکیم صاحب، جب بھی آپ سے ملاقات کے لیے ٹائم لینا ہوتا ہے تو میں اپنا نمبر ملانے کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ پڑھتا رہتا ہوں، اور اللہ کے کرم سے مجھے 15-20 دفعہ آپ سے نہ ٹائم مل گیا. دوسرا یہ ہے کہ تسبیح خانے میں آنے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے اور اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے. تیسرا یہ ہے کہ 1 سال کے دوران میری تنہا میں تقریباً 20,000 کا اللہ نے پاک نے کرم کیا اور فائدہ ہوا ہے اس میں اور اضافہ ہوا ہے.
جی اور بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضرت حکیم صاحب سے میں نے ایک سبق لیا تھا جس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں بہت عرصے سے میرا کاروبار بند تھا اور میں غلط طریقے سے حرام روزی کا یعنی مرتکب ہو رہا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے انمول خزانہ دونوں انمول خزانے پڑھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دینا شروع کر دیا اور میں بہت خوش ہوں. اور میں حضرت حکیم صاحب کے لیے میں بہت سی میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور میں درس میں بھی میں نے حاضری دینی شروع کر دیا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ بھی مجھے اور بھی بہت سی فیوز و برکات حاصل ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ طبی لحاظ سے میں میرے گھٹنوں میں درد تھا تو جو میں ہلدی استعمال کرتا ہوں 1 چمچ صبح دودھ میں ملا کر تو وہ میں مسلسل پی رہا ہوں، تو الحمدللہ میرے جو گھٹنے جو جڑ گئے تھے وہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں اور میں اب پھر اپنے آپ کو تندرست اور توانا سمجھتا ہوں.
کتنی عمر ہے آپ کی؟
جی میری عمر جی 75 ایئر
75 سال
جی
ٹھیک.